بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الأصفياء، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. درس نمبر 607 جو اس سال آخری دو درسوں میں سے پہلا ہے. 13 شعبان کے دن یہ درس ہو رہا ہے. اگرچہ کل رات بھی کھارا گھر میں شب نیمہ شعبان کی مناسبت سے میری ایک گفتگو ہے، لیکن پھر بھی یہ عجیب بات محسوس ہوتی ہے کہ یہاں کے اس اہم ترین درس میں یہ تاریخ اتنی قریب ہو اور اس پر کوئی بھی گفتگو نہ کی جائے، اور پھر یہ دیکھتے ہوئے کہ کل کی رات ایک ایسی رات ہوگی کہ جب اس انداز کی گفتگو کی گنجائش نہیں ہوگی جو یہاں کے درس میں ہو جاتی، جبکہ ضروری، تو میں نے خود ہی اس موضوع کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. ذرا خوش لیکن اہم گفتگو ابھی ہو رہی ہے، اور باقی امام کی ولادت اور امام کی غیبت کی مناسبت سے عام فہم گفتگو وہ تو انشاءاللہ کل ہوگی، اور ایسی ہوگی کہ یہاں باقاعدگی سے آنے والے اگر اس میں شریک نہ بھی ہوں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ بات بھی یاد دلا دی جائے کہ کراچی کے صاحبان ایمان کی ایک بڑی تعداد کے پاس یہ 13 شعبان بذات خود ایک مخصوصی، میں تو اشارہ کر رہا ہوں کہ 13 شعبان کیوں ہے، شب 15 شعبان کے بہت قریب ہے، اس لیے تذکرہ کچھ مختصر صحیح اس مناسبت سے ہو. لیکن ایک سوال یہ بھی ہو سکتا کہ جس تاریخ کو یہ درس ہو رہا ہے یہ تاریخ میں خود ایک مناسبت ہے، تو اس کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ اس کا تذکرہ نہ کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ میرا درس ہو رہا یہاں والوں کے لیے غالباً یہ مناسبت نہیں، اور اگر شاید کبھی تھی بھی تو اسے ختم کر دیا گیا اشارے میں، اس لیے کہ سوال بہرحال کراچی کے بہت سارے پل ایسے ہیں جسے عبور کرتے ہی پوچھا جاتا، اور وہ یہ ہے کہ یہ 13 شعبان جسے اردو میں عرفہ کہا جاتا ہے، آج کا دن روزے عرفہ ہے. اس حوالے سے شاید آپ کو بھی اپنے بہت سارے دوستوں کی جانب سے، رشتے دار نہیں، رشتے دار تو آپ کے آپ ہی کے جیسے ہوں گے، لیکن دوستوں کی جانب سے کچھ دعوتیں بھی ملی ہوں عرفہ. ایک عرفہ اصطلاح شریعت میں ہے جو 9 ذی الحج کا نام ہے. میدان عرفات میں جانے والوں کے علاوہ بھی دنیا میں انسان کہیں بھی ہو وہ عرفہ کا دن کہلاتا، اور وہ دن ایک ایسا دن ہے 9 ذی الحج والا کہ جس کے حوالے سے ایک بڑی بحث اور دلچسپ بحث مجتہدین اور مراجع میں چلی آ رہی ہے. گرچہ اب تو یہ ختم ہو گئی ہے، اس پر زیادہ بحث نہیں ہے، لیکن ایک بحث تھی کہ اس ایک دن کے بارے میں دو ایسے متضاد حکم ہمیں ملے کہ یہ فیصلہ کرنا شروع میں مشکل تھا کہ اس کو ترجیح دے یا اس کو. متضاد حکم اس کے لیے جس کے لیے دونوں پہ عمل مشکل ہو رہا تھا، اس عرفہ کی ایک طرف روزے کے اعتبار سے بڑی فضیلت و تاکید ہے، 9 ذی الحج کا روزہ بہت اہم ہوگا، دوسری جانب اسی عرفہ کی دعاؤں کے اعتبار سے بڑی تاکید، حج کرنے والے کے لیے ہی نہیں دنیا میں جہاں بھی انسان، بلکہ دنیا کا لفظ بھی محدود ہے، کائنات میں جہاں بھی ہو. اور پھر یہ بحث آ جاتی ہے کہ دونوں میں سے زیادہ افضل کون، دعا یا روزہ. مسائل شریعت پڑھنے والوں کو معلوم ہے کہ آخری جملہ یہی کہ اگر روزہ رکھنے دعاؤں میں کسی قسم کی کمزوری پیدا ہونے کا احتمال ہے تو عرفہ کے دن روزہ نہ رکھو. یعنی یہ وہ دن بن جاتا ہے جس دن کی دعائیں اس کے روزے پر بھی حاوی. یہ جملہ بھی جو میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت قریب ابھی روزے کی فضیلت, روزے کا ثواب, روزے کی عظمت, روزے کی بلندی, روزے کی اہمیت, مہینہ ڈیڑھ مہینہ یہ موضوع ہمارے یہاں چلتا رہے. ایک بات ذہن میں رہے کہ سال میں ایک ایسی تاریخ بھی آتی کہ جس دن خصوصیت کے ساتھ یہ جملہ لکھ کے مراجع آگے بڑھتے ہیں. اعمال کی کتابیں لکھنے والے محدث نہیں, مراجع یہ جملہ لکھ کے آگے بڑھتے ہیں کہ یہ ہوگا سارا سال افضل ہوگا, لیکن آج کے دن اگر دعا میں کمزوری کا احتمال ہے تو روزہ ثابت ہے, دعا اس پر حاوی. اور پھر ایک سوال جب ہوتا کہ کمزوری سے کیا مطلب, کہا کمزوری چاہے کمن ہو چاہے کیفن, چاہے یہ کمزوری ہو کہ ویسے اس دن 50 دعائیں پڑھتے روزے کی وجہ سے 49 پڑھیں گی مقدار کم کر, اور چاہے کمی کیفن ہو کہ جتنی پڑھنا ہے اتنی ہی پڑھیں, تو کہ اعمال اور دعاؤں سے شوق رکھنے والے ایک قسم کی ایک لسٹ بنا کے رکھتے ہیں, جو جو عمل کرتے جاتے ٹک لگاتے جاتے ہیں, یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا, کیسے ہوا کس انداز سے ہوا اس سے فرق نہیں, بس یہ ہو جائے یہ شاہ. جب یہ اعمال کا وقت ختم ہو تو پوری فہرست کے اوپر ہر جگہ پہ ایک ٹک کا نشان لگا ہوا. تو اگر خود یہ چیز بھی کتنی غیر مناسب, ایک دعا اگر پوری توجہ اور خلوص کے ساتھ ہو جائے وہ پوری رات کی دعاؤں سے بہتر ہے کہ جس کے ساری فکر یہ ہو کہ وقت بھاگا جا رہا ہے, بلا دعا رہنا جائے, بلا دعا رہنا جائے, جلدی جلدی کرو سفید پلٹو ہے. تو اب کمت دعا مقدار میں کم ہو جائے, پہلے 10 پڑھتے تھے اب 9 ہو جائے. اور دوسرا ایک کیفن, جتنی دعائیں پڑھتے تھے اتنی ہی پڑھی, مگر کیونکہ پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں اور آتے بھی قلم اللہ پڑھ رہی ہیں تو زبان قلم اللہ پڑھتے ہوئے لڑکھڑا رہی ہے, ایک وقت دو کام تو نہیں ہوں گے نا, تو چنانچہ آنکھوں کو ہم نے کہہ دیا تم قلم اللہ پڑھو اور توجہ ہٹ جائے. اس کو بھی کمزوری کہا گیا, توجہ ہٹ جائے. لیکن یہ سارے احکامات میں نے چھیڑ دیے اس عرفے کے بارے میں جو شرعی عرفہ ہے, اور ایک عرفہ آج کا دن ہے 13 شعبان روز عرفہ. یہ عرفہ اصطلاحی تو نہیں ہے, یہ معاشرتی عرفہ ہو, اور یہ عرفہ ہو کہ جس کا تعلق ہمارے اس موضوع سے کہ جسے ہم اکثر یہ کہہ کے بیان کرتے ہیں کہ ویسے غلط فہمی, غلط بات, غلطی یہ اچھی چیز نہیں, لیکن بعض جگہ پر بعض غلط فہمیوں کی وجہ سے لوگ ٹھیک کام کر رہے ہیں. وقتاً فوقتاً ہمارے یہاں ہماری تقاریر میں یہ موضوع آتا کہ بعض غلطیاں ایسی ہیں کہ ہیں تو غلطی لیکن چھوڑنے کو دل چاہتا ہے معاشرے کو کہ کرتے ہو, اس لیے کہ اسی غلط فہمی کے نتیجے میں ان سے کچھ ٹھیک باتیں ہو جاتی ہیں. اور میں اس کی مثالیں بھی دیتا رہتا ہوں کہ مثلاً حج کے حوالے سے ہی کہ جسے وہ سمجھتے ہیں نائب اگر کہ غلط ہے لیکن چلو سمجھنے سے اس حوالے سے مناسب آدمی ہی ملتا ہوں. اور اس کی بہت ساری مثالیں, بلکہ شاید ابھی 3-4 ہفتے پہلے بھی یہ بات چھڑ گئی. عرفہ بھی ایک ایسا ہی دن, اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے یہاں یہ کس انداز سے, لیکن کچھ علاقوں میں آئے اور بڑا شدید اسلامی مسئلہ بنا کر. عجب, پہلے تو میں ذرا بے جھجک چاہے بھی دیکھا تھا کس علاقے میں ہے کس میں نہیں, لیکن بہرحال آج کل لوگ ہیں بڑے نازک مزاج اور کچھ ایسا معاشرہ بن گیا تعصبات کے حوالے سے کہ آدمی یہ بھی سننے کو تیار نہیں ہے کہ میرے علاقے کا نام لے کر یہ کیوں کہا گیا کہ وہاں غلطی ہوگی. پہلے تو تعصب ہوتا تھا کہ اپنے غلط آدمی کو بھی سر پہ چڑھا اور دوسری قوم کے صحیح آدمی کو بھی ذلیل کر, اب مزید بڑھ کر آدمیوں سے ہٹ کر یہ چیز رسم و رواج میں بھی پہنچ گئی. غلط صحیح لیکن ہمارے علاقے کی ہے تو ہمیں اسے برقرار رکھنا, برقرار بھی نہیں رکھنا, نام کیوں آپ نے لے لیا ہمارے علاقے کا, اب تو اس کو ہم ہمیشہ بچائیں. اتنا زیادہ تعصب بڑھ گیا کہ صحیح اور غلط کا فیصلہ بھی مشکل ہو رہا, اور تقریباً وہی کیفیت ہو گئی کہ قرآن سے کتنے ہی غلط غلط تفاصیر کی جائے, احادیث کا مذاق اڑایا جائے, شریعت کے احکامات یعنی مستحب کے فتوے کی توہین کی جائے, کسی کے کان پہ جو نہیں رہتی. یہ ہمارا موضوع ہے آگے چلنے, مگر ہماری کمیونٹی, ہماری جماعت, ہمارا علاقہ اس کے بارے میں کچھ نہ کہنا. وہی حالت ہے کہ جو بہت ہی مشہور ایک واقعہ ہے اور جتنا وہ مشہور تھا 200 تھا، مزید اسے میں نے مشہور کر دیا، ہمیشہ ہی پڑھ دیتا ہوں. میر مہدی مجروح بہت مشہور تھا، شاگرد ہیں غالب کے. غالب کا 200 سال جتنے اسی سال پہ ہی ہو رہا، تو مناسبت نکل ہی آئے کہ غالب سے ہمارے آج کے درد. خیر، تو بہت مشہور شاگرد، اور ایسے شاگرد ہیں کہ جنہوں اپنے استاد کی عزت کی تو استاد نے بھی ان کی عزت کی. استاد نے ان کی عزت شاعری کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے کی کہ میں ہوں مرزا غیر سید. یہ ہے سید، اور سید کا احترام ایک طویل عرصے تک عالم اسلام میں طے شدہ بات تھی، اور ابھی ہے تو بعض لوگ اسے اختلافی بات بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ وہی میر مہدی مجروح کہ جن سے وہ پیسے دامنے اور پیر دامنے کا واقعہ بھی منسوخ. تو خیر، استاد کے انتقال کے بعد کسی نے ان کے سامنے غالب کا شعر پڑھا، اور اسی طرح پڑھا کہ جیسے میں اکثر شعر پڑھا کرتا، وزن وزن کا کوئی خیال نہیں بپڑ دی. اب بگولا چوتا اٹھا کے اس کو مارنے دو، کہا کہ کیا اسے بھی قرآن و حدیث سمجھ لیا کہ جیسا دل چاہ پڑھ دیا؟ غالب کا شعر ہے، غالب کا شعر، اس میں غلطی برداشت نہیں ہو سکتی، خون کی ندیاں بہ جائیں گی اگر اس میں غلطی ہو گئی. تو حالت آج کل یہی کہ قرآن و حدیث پر جو چاہے تم کو کہنا ہے تو ہمارے علاقے کی بات نہ کرنا، چاہے غلطی رسم جو نہ. تو عربے کے حوالے سے ایک بڑی کراچی کے اندر ایک بہت بڑی تعداد صاحبان ایمان کی ایسی جن کا تصور یہ ہے کہ اس دن مرنے والے کی روح اپنے رشتے دار کے گھر جاتی. چلے خیر، اس کے اندر تو نہ کسی کو اعتراض ہے نہ اس کے اوپر کوئی شک پیدا کیا جا سکتا، مگر اس کے حوالے سے ایک غلط فہمی جس کے اثرات آپ میری آواز پر بھی دیکھ رہے ہوں، اور آج کی تھوڑی تاخیر میں بھی اس تھکن کا ایک حصہ تو ہے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ یہاں تک کی بات تو چلے، کیا اس پر اعتراض ہے ہمارے مذہب کو کہ روحیں آتی ہیں آج کے دن؟ عرفہ وہ دن ہے جس دن روحیں آتی ہیں. اب دبے دبے الفاظ میں یہ بات کہہ دی جائے کہ تھوڑا بہت اس کا تعلق ہمارے مطلب سے ہٹ کر دیگر مکاتب فکر کے مسائل سے بھی. کمیشان جانا ہمارے یہاں بھی ہے، لیکن اس انداز سے شب نیمہ شعبان قبرستان بعض مسلمان مکاتب فکر میں ہے، اس انداز سے ہمارے یہاں نہیں. اس کی وجہ کچھ احادیث ہے جو ہمارے پاس کسی اور انداز سے ہیں، وہاں کسی اور انداز. خیر، اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، بات بہت پھیل جائے. تو خلاصہ یہ ہے کہ عرفہ یعنی 14 شعبان سے ایک دن پہلے، یہ وہ دن مانا جاتا ہے جس دن مرنے والے کی روحیں آتی. یہاں تک تو ٹھیک، مگر اس میں پھر ایک بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ آ جاتا، یعنی جو ہمارے معاشرے کی توضیع المسائل ہے اس کے اعتبار احتیاط واجب بھی نہیں بلکہ افواہ اور اذہب. اور وہ یہ کہ صرف وہ روح آ سکے کہ جس کا 40 عرفہ سے پہلے ہو گیا. اگر ابھی کسی روح کا 40 نہیں ہوا اور وہ آنے کی کوشش کرے تو ملائکہ اس کو بھگا دیتے کہ تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے اس گھر میں جانے. ارے میرے سگے بیٹے کا گھر، میرے سارے افراد خاندان جا رہے ہیں. یہ مرنے کے بعد کے ڈائلاگ میں نقل کر رہا ہوں. اور یہ کہ جو میرے بیٹے بہت دور کا رشتہ رکھتے ہیں وہ بھی جا رہے ہیں، نہ وہ سب جا سکتے، تم نہیں جا سکتے، تمہارا 40 ابھی نہیں ہوا. آج کے دن یہاں اپنے بیٹے کے گھر میں حاضری کے لیے 40 ضروری. اور یہ غلط فہمی اتنی شدید کہ اگر کسی مرنے والے کا 40 نہ ہوا تو وہ عرفہ سے محروم رہتا، اور اگلے سال جب عرفہ ہو تو اس کی روح کو آنے کی اجازت ملے. ورنہ ملائکہ یہی چاہیے، جلدی ہو رہے ہو، آنکھیں بند کر کے چلے آ رہے ہو، تمہیں اس گھر میں آنے کا حق نہیں. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا کہ پورے سال ہماری اور جو لوگ ہم سے مجلس پڑھوانا چاہتے ہیں، ایسے ہیں کتنے لوگ، لیکن ان کا جھگڑا جس بات پہ ہوتا، آج کے دن میں یہ جھگڑا طے کرنے کو تیار ہوں، لیکن آج کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں. کیا ہوتا ہے جھگڑا؟ جھگڑا یہ ہوتا کہ سوئگ میں تو خیر مجبوری، مرنے والا کیونکہ بغیر کسی نوٹس کے مر جاتا، اور وہ جو دن بھی انتقام کر لے اس کے ایک دو دن کے اندر اندر سوئگ کرنا. جیلوں میں ہمیں اختیار ہوتا، اور اس اختیار کا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں کہ چھٹی کا دن چنا اتوار. ہمارے تو اپنے باقاعدہ گھر سے اس کے علاوہ بھی کم سے کم ایک ورنہ دو سے تین جیلوں کی وجہ سے ضروری ہوتی ہیں، اور ہر طرح سے پریشر ڈالا جاتا. جب ہم جیسوں کی یہ حالت ہوتی جو خطابت اور عوامی مجلس کے اعتبار سے اناوی تو جو مقبول اور محبوب خطبہ ہیں ان کے اوپر کتنا دباؤ ہوتا ہو. اور پھر یہی ہوتا کہ دو تین وعدوں کے بعد تو آپ بھر گئے سارا 24 گھنٹے کا دن. اب اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں انہیں واپس کرنا پڑتا. چنانچہ بعض لوگ پارٹی سے ناخواستہ کہ مجلس آپ سے پڑھوا ایک دن پہلے ایک دن بعد ورکنگ ڈے میں اس طرح کر کے مجلس سے رکھتے. یہ آج بھی اتوار آج بہت سارے لوگ آ رہے ان کو اتوار دیا جا رہا تھا کہ اتوار کا ٹائم ابھی خالی اس وقت تک خالی آج سب منع کر رہے یہ والا اتوار نہیں کر. ارے آپ تو مانگتے تھے ہمیشہ آپ کے گھرانے کی تو مستقل مجلس سے پڑھنے میری ذمہ داری. جتنے بھی مرحوم دنیا سے جاتے سب وسیع لکھ کے جاتے لیکن مسئلہ یہ نہیں ہوتا. تو اب یہ ہے کہ آج اتوار خالی ہے اور آپ تو ہمیشہ اتوار مانگتے اور جب بھی آپ کو اتوار نہیں دی گئی تو ناراض بھی ہوتے تھے ناخوبی چڑھاتے تھے اور باطل ناخواستہ قبول کرتے. یہ اتوار ایسا تھا کہ اسے میں مارکیٹ میں پیش کر رہا تھا تو کوئی لینے کو تیار نہیں. اور باقی اس سے پہلے کی بات تھی کہ دباؤ کبھی خاندانی کبھی دوستوں کا کبھی جاننے والوں کا کبھی مرحوم کا کبھی وصیت نامے کا کبھی کبھی تو کسی خاتون کو خاص میں مرنے والے بھی آ جاتے ہیں کہ بھائی مولانا سے کہنا کہ یہ مجلس تو آدمی کو پڑھنا تھا. آج کچھ بھی نہیں اور پھر اتنا بھی نہیں ہو سکتا اور یقیناً ہوتا کہ دنیاوی اعتبار سے اردو جو دوانی تھی کا نا کہ کل سب پہوانا جاتے ہیں آج سب نے پیٹ پھیر لی لیکن نہیں. اب جمعرات جمعہ اور ہفتہ ایک عجیب جو میرا جمعہ اور ہفتہ تھا کہ 10-10 آدمی ہر دن کے بارے میں آ رہے ہیں مجلس 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 ورکنگ ڈے ہے آپ کے لیے مشکل ہے کالے کن کیا کریں. 13 سے پہلے مرحوم کا 40واں ہو جانا چاہیے چاہے 5 دن کے بعد 6 دن بعد جیلوں کی مجلس ورنہ ان کی روح نہیں آئے گی اور وہ ہمارا پکایا ہوا سارا حلوہ باہر جائے گا. یہ باپ آئے گا عقیدے کے برابر اہمیت دے کر ایک علاقے مخاصا بڑا علاقہ آپ حضرات تو اس کے مقابلے میں تعداد کے اعتبار سے بھی بہت پیچھے لیکن اتنا سنجیدہ عقیدہ یہ جمعرات یہ جمعہ یہ ہفتہ یہ سارے ثواب کی اتنی وجہ سے پڑھنا پڑی اور یہ اتوار خالی باتیں بھر گئے. اس لیے کہ عرفہ رشتے داروں کو بھی آنا پڑتا ہے ورنہ یہ سمجھا جائے گا کہ انہوں مرحوم کا حق ادا نہ کی. آج ان کی روح آپ کا سارا دن بیٹھی رہی اور آپ عجیب آدمی ہیں کہ بھائی نہیں آج حلوہ کھانے کے لیے جو نا اس میں بڑی اور نزاکتیں آتی ہیں. یہ اتنا سنجیدہ مسئلہ ہے لیکن اس اعتبار سے بالکل غلط کہ روحوں کے 13 شعبان کو آنے کا تصور اور خاص طور پر یہ تصور کہ جن کا 40واں ہو وہ آ سکتے اور 40واں نہ ہو وہ نہیں آ سکتے. باقاعدہ ملائکہ وادی السلام کا گیٹ کھولتے ہیں یہ چیک کر کے یہ مجلس ہو گئی تمہاری کہ نہیں ہوئی کہاں ہوئی کس امام باڑے میں ہوئی کس نے پڑھی کتنے بجے پڑھی جب اس نے کنفرم کرا دیا تو کہا گیا یہ جو تصور آ گیا جس کی بنا ایک سارے ثواب کی مجالس میں بھی لوگوں کو زحمت ہوتی لاموالہ ورکنگ ڈے کے اندر ثواب پہنچانے والوں کی تعداد کم ہو جاتی اور ہمارے یہاں یہ چیز خود بڑی اہمیت رکھتی کہ مرنے والوں کو یاد کرنے والے کتنے جتنی تعداد بڑھ جائے. اب یہ عام آدمیوں کے لیے بات ہو رہی شہداء راہ خدا یا حق کی خاطر معاشرے میں بدنام ہو جانے والے اس سے مستثنی لیکن عام آدمی تو اس کے اندر سائیکل نقصان بھی ہمیں برداشت ہے کہ ہمارے مرنے والے کو کم فاتحہ ملے کم ثواب ملے خواہش رکھنے کے باوجود بہت سے لوگ نہ آ سکے مگر یہ کیسے برداشت کریں کہ عرفہ کے دن ان کی روح ہماری ایک غلطی کی وجہ سے یہاں نہ پہنچنے پائے. لیکن یہ عرفہ کا سارا تصور کسی بھی روایت سے ثابت نہیں ہے کسی بھی آیت سے ثابت نہیں. پھر اگر ایک چہلوم والے نقطے کو چھوڑ کر باقی چیزیں رکھی جائیں تو چاہے ثابت نہ ہو لیکن اس کا ایک فائدہ تو ہے. اس لیے یہ عرفہ میں خالی والدین کو یاد نہیں کیا جاتا وہ تو ہر ایک کو ویسے ہی یاد رہتے. عرفہ میں بہت دور دراز کے بھولے بھٹکے رشتے دار بھی ذہن میں آ جاتے. یہ غیر غلط تو نہیں کہہ سکتے لیکن جس کا تذکرہ نہیں اس رسم کی بنیاد پر اگر سال میں ایک بار ہم اپنے سارے مرحومین کو یاد کر لیں تو ایک غلط چیز صحیح مگر فائدے والی. مگر جب اس کے ساتھ یہ مسئلہ آتا اور جس کا یہ خلاصہ نکلتا کہ ہمیں یہی معلوم نہیں کہ اسلام روح کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیمات دیتا. کچھ ہندوؤں سے لی ہوئی چیزیں ان کے یہاں روح آزاد ہوتی چنانچہ بد روح کا تصور آپ خود سوچیں کہ اسلام میں کیسے ممکن بد روح اسلام کے عقیدے سے تصور ممکن کیسے مرنے کے بعد ایک روح بھی آزاد نہیں ساری آزادی ساری خود مختاری سارا شور ساری طاقت مرنے سے پہلے مرنے کے بعد روح کوئی آزاد ہو ہی نہیں سکتی. یہ تصور ویسے ہی بغیر کسی تفسیر میں گئے بغیر اتنی سی بات کہ کوئی بری روح آگے پریشان کرتی ہے یہ کیسے ممکن ہے. تو لیکن ذرا سا ایک کوشچن کریں واسی گھبرا تو خود کہے گا کیا یہ ممکن نہیں. عقیدہ بنایا ہوا ہے عام زندگی کے اندر کیوں؟ اس لیے کہ اس موضوع پہ بات چیت بہت کم. انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی تو ماہ رمضان کے بعد سے ایک عدد اس حوالے سے ہوں. کیوں؟ خالی عرفائی غلط فہمی نہیں, روحوں کے حوالے سے تو اور بہت ساری غلط فہمیاں باقاعدہ روحوں کو یہاں بلانا پڑے گا. لیکن فی الحال یہ جملے اس لیے کہے کہ آج کا دن اتنا اہم دن ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی یہ اعتراض کر بھی کہ میں جو مخصوصی کا دن تھا اس کا تذکرہ آپ نے نہیں کیا اور وہ موضوع چھیڑ دیا جو دو دن بعد کا تھا, جس کے لیے الگ سے بھی آپ کو پڑھنے کا موقع مل رہا. تو آئیے ان لوگوں کی خواہش, اور ویسے بھی ایک مسئلہ شرعی تھا جس کی وضاحت ضروری, اس کے بعد ایک مختصر سے گفتگو یہ کی جائے کہ 15 شعبان کے حوالے وہ باقی ساری باتیں چھوڑ دو جو ذرا دلچسپ لگتی, وہ تو بات کی تقاریف کی. یہاں صرف ایک سوال کہ جو 15 شعبان کو اس دنیا میں آیا ہے وہ ایک حجت خدا, اور حجت خدا اسے کہتے ہیں کہ جس کے اوپر ایک ذمہ داری خدا کی جانب سے عائد کی جاتی ہے, وہ محافظ ہوتا ہے شریعت کا. نبی اور امام کا جو بڑا فرق ہے وہ یہی تو ہے کہ نبی نبی یعنی خبر دینے والا, عربی میں نبی کے معنی خبر, رسول پیغام لانے والا, مگر محافظت یہ امامت کا کام. اب جو اس دنیا میں 15 شعبان کو آیا یہ کیسی حفاظت دین ہے کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے اور کم سے کم 1150-1200 سال سے تو دین کو شریعت کو اسلام کو ایک طریقے سے چھوڑ کے پردہ غیبت میں پنہا. ٹھیک, وہ والی غیبت تو نہیں ہے کہ امام کسی جزیرے میں بیٹھے ہوں, مگر ہے تو غیبت. اب یہ کیسے ممکن کہ غیبت میں امام کیا اور جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجے گئے اس مقصد کو فراموش کر دیں ایک عام مسلمان, یہ توقع نہیں کی جا سکتی. چنانچہ جو چنانچہ توقع اپنی ذمہ داری کھولا وہ فاسق بھی کہلاتا ہے, فاجر بھی کہلاتا ہے, گناہگار بھی کہلاتا ہے, اور اسلامی معاشرے ایسا اچھوت سا بن جاتا, اچھوت نہیں اچھوت جیسا, کہ اگر وہ چاند کے بارے میں کہے کہ میں نے دیکھا, بڑی اس کی دو آنکھیں ہیں اس کی گواہی ہر ہو, طہارت کے بارے میں کہے کہ میں نے پاک کیا, وہی اس کے دو آنکھ ہیں لیکن اس کی بات نہیں مانی جائے, نجاست کے بارے میں کہے کہ میرے سامنے کھلا جگہ نجاست گری لیکن اب اس کی بات پہ توجہ ہی نہ دیں. باپ اگر پورا ماحول اسلامی تو ایسا آدمی جو عدالت کے معیار سے نیچے, ذرا دیکھیے اس کی کیا حالت ہو, ہر جگہ اسے پیچھے کیا جائے, نہ کوئی بات سنی جائے گی, نہ کوئی گواہی لی جائے گی, نہ خبر پہ بھروسہ ہوگا, نہ قول پہ بھروسہ ہوگا. مگر ایک عام مسلمان اگر اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے تو ایسا بن جاتا, اور اگر معصوم امام جسے دنیا میں بھیجا اس لیے گیا وہ اگر اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے, اب یہ تو ہو نہیں سکتا. مگر سوال اس کے بعد کا کہ پھر امام اپنی غیبت سے براہ راست دخل دیے بغیر یہ حفاظت دین کیسے کر رہے ہیں؟ اور یہ دو چیزیں ایسی جو خاص طور پر غیبت میں ہمیں اس لیے ادا کی گئی کہ ان دو چیزوں کا کام ہے دین کا تحفظ, اسلام ان دو چیزوں سے بچتا. اور یہ میں بتا دوں کہ خود پیغمبر کی کئی حدیثیں کہ جہاں یہ لفظ آیا کہ اسلام کی بنیاد دو چیزوں پر, احکامات اسلام نہیں خود نظام اسلام, دو چیزوں پر, ایک علماء پر اور ایک صاحبان دولت پر. اس لیے کہ ہر مذہب کی ہر نظریے کے لیے مذہب بھی چاہے وہ کمیونزم جیسا, سب سے زیادہ دشمن مذہب نظریہ دو چیزیں ضروری ہوتی, ایک اس کو علمی سہارا دینے والے اور ایک اسے مالی سہارا دینے والے. نہ علم کے بغیر کوئی نظریہ آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ ہی فنڈ اور پیسے کے بغیر. اب ابتدائی اسلام میں بھی یہ حدیثیں ہیں, خاص غیبت میں یہ دو چیزوں کو باقاعدہ ایک سسٹم کے تحت بنا کے امام نے ہم کو دیا. جیسا کہ میں نے کہا دنیا کی کوئی تحریک, کوئی تنظیم, کوئی نظریہ, مذہب ہو, سیاست ہو, معاشرت کا ہو, معیشت کا ہو, ان دو کے بغیر تو نہیں چل سکتا. لیکن غیبت میں اسے باقاعدہ اصولوں کے تحت قائم کر کے دیا. ایک کا نام ہے اجتہاد و تقلید کا نظام, ایک کا نام ہے خمس کا نظام. یہ دو بنیادی نظام ہیں کہ اگر اسی انداز سے برقرار رہے جیسا امام غیبت میں جاتے وقت جاتے. تو ہمارے غیبت وہ ایک تکلیف تو ہو جو دعائے خطبہ میں, دعائے خطبہ میں یہی ایک جملہ تو ہے نا کہ عزیز علیہ, لفظ عزیز آیا, یہ لفظ عزیز آج تقریر میں آگے چل کر پھر آ رہا, البتہ تقریر میں جو آ رہا موضوع بھی ہے فرمائش بھی. اچھا خیر, عزیز علیہ میرے لیے کتنا ذرا, میرے لیے کتنا دکھ والا, میرے لیے کتنا غمگین کرنے والا کہ میں اپنی آنکھوں سے سب کو دیکھتا ہوں اور اسی کو نہیں دیکھتا ہوں کہ گویا جس کے لیے اللہ نے مجھے آنکھیں دی, یہ میرا مفہوم کہ سب کو دیکھ رہا, ہر غلط غلط ٹوٹ پٹان کی اس میں نگاہ پڑ رہی, مگر جس کو دیکھنا آپ کے لیے ایک عبادت ہے اور آپ پاک ہو جاتی, اسی جس کے لیے کہ زیارت سے محروم غیبت میں, یہ تو دکھ رہے. لیکن جہاں تک نظام دین کا تعلق, وہ اسی شان کے ساتھ چلتا رہے اگر یہ دو نظام ہم نے بچا لی. اور اگر آپ ایک اور چیز پہ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہو کہ جتنے بھی ایسے لوگ جو کسی حوالے دین کے دشمن اور دین کے مخالف نظر آ رہے ہیں, اپنی عام گفتگو میں, اپنے عام اٹھنے بیٹھنے میں, اپنے گھروں کے ماحول, وہ سب سے زیادہ انہیں دو پہ اعتراض کریں, ان کا سارا اعتراض اس انداز کا ہوگا جیسے وہ اسے کاٹ کے پھینکنا چاہتے ہیں. بلکہ شاید ایسے لوگ آپ کو ملے جو کہیں کہ پورا اسلام قبول ہے, یہ دو چیزیں قبول نہیں, ایک تقلید اور اجتہاد کا نظام اور ایک خمس کا نظام. اور جس طرح ہر تحریک اور تنظیم کے دشمن دو طریقے سے حملہ کرتے ہیں, ایک کھلے دشمن اور ایک منافقین جو پہلے ہماری صفوں میں شامل ہوتے ہیں, جیسا میسج فلم کا وہ مکالمہ جو فتح مکہ کے بعد کفار کے سردار کی زبان پہ آیا تھا کہ جو کہ ہم انہیں میدان میں شکست نہیں دے سکے, لیٹس جوائن دیم, اب ہمیں چاہیے کہ ان کو جوائن کر لیں اور جو کچھ کرنا ہے اس کے بعد کر. اور ویسے بھی اپنی چیز کہ ایک باہر والے اور ایک اندر والے, اسی طرح اس دو نظام پر آپ کو ایسے ہی دو دشمن نظر آئے. باہر والے کی تفصیل بتانا بےکار, باہر والے سے مقصد غیر مومن نہیں اپنے مومنوں, مگر جو وضاحت کے ساتھ بتاتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے اشتہار اور ہم نہیں مانتے خمس اپنوں میں سے لیکن کھل کر, اور دوسرا جو دشمن ہے وہ سمجھانا جو لیٹ جوائن دیم, ہم اس کی مخالفت تو نہیں کر سکتے ان کے ساتھ شامل ہو, اور شامل ہونے کے بعد اندر اندر ان کا چکر چلا, کہ جس کا خلاصہ یہ کہ یہ نظام اشتہار کی بھی جڑیں کھوکھلی کر دو, وہ یہ سوچتے ہیں, اور نظام خمس کی بھی جڑیں کھوکھلی کر دو. ان کا طریقہ کار منافقین کا طریقہ کار, وہ جو کھلے کھلے دشمن ہیں ان کے حوالے سے تو بہت سارے درد ہوئے, علماء نے مجلسیں پڑھی, باقاعدہ کتابیں لکھے گئے, لیکن یہ جو دوسرا طریقہ اس کی وضاحت بہت ضروری ہے. اور آپ کے علم میں ہو کہ منافق خالص خود ہی یہ کام نہیں کرتا, بلکہ کھولے والے اور اچھے ماننے والوں ان کے کھول پنے اور سادگی سے فائدہ اٹھا کے اپنے ساتھ ملا دیتا منافق. یعنی یہ نفاق کی صورت نظام کی جڑوں کو کھوکھلا کر, اس میں ضروری نہیں کہ ہر آدمی کی نیت بھی ہے, بھولے والے لوگ بھی اس رو کے اندر بیٹھ سکتے. خود پیغمبر کے زمانے کے واقعات دیکھیں, کتنے ہی ایسے جو منافق نہیں, لیکن ایسا منافقین کا طریقہ کار تھا مسجد ضرار, جو کہ نفاق کے حوالے سے سب سے مشہور چیز مسجد ضرار, مسجد ضرار بنائی, مگر صرف وہی لوگ اس میں نہیں جاتے تھے کہ جو سات یا آٹھ آدمی سیدھا سیدھا منافق, محلے کے سارے لوگ جاتے تھے کیونکہ چیز پسند آ رہی. آئیڈیا بالکل اچھا کہ بھائی اب اسلام اتنا پھیل گیا اور قبا مدینے سے 3 میل دور, تو اب ہمیں اپنے علاقے میں مسجد مل جانا چاہیے, تاکہ بہت سے لوگ جو فاصلے کی وجہ سے فرادا پڑتے کا مقصد ان کو جماعت کا ثواب تو مل جائے. اور یہ خیال کہ کھلا علاقے ایک مسجد ضرورت پوری نہیں کر رہی ہے دوسری بناؤ, اب ہم کھلا مسجد سے ذرا 1.5 میل دور رہنے چلے گئے. آج کل تو 3 میل کوئی حیثیت نہیں رکھتا, دنیا اتنی بڑی ہو گئی ہے, سواریاں اتنی تیز ہو گئی, مگر پھر بھی اگر آپ مسجد سے 3 میل دور اور آپ کو آئیڈیا دیا جائے کہ آپ کے محلے میں ایک مسجد کیوں نہ بنا دی جائے, خصوصاً وہ لوگ جو پہلے کسی مسجد کے پڑوس میں زندگی گزار چکے اور اب ان کو وہاں سے دور جانا پڑا, ہر ایک کی سمجھ میں آنے والا آئیڈیا, یہی آئیڈیا تو مسجد ضرار کے بانیوں نے دیا کہ صرف اس لیے کہ بوڑھے ہیں بیمار, مگر یہ جو خیال اور لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ,
اور مسجد زرار کا مجمع مسجد نبوی سے اگر بہت کم نہیں تھا تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ خالی پڑی رہتی یا سب کے سب منافق تھے. نہیں, ہونے والے لوگ جو کسی خیال ظاہری کشش کو دیکھ کر اس کی جانب چلے جاتے ہیں, اندر بھرے ہوئے زہر سے ناواقف ہوتے, اشتہار اور تفریح اور نظام خود. ایک تو وہ کھلا کھلا دشمن, ہم نہیں مانتے یا مولویوں کا بنایا ہوا مسئلہ, یہی اعتراض اشتہار پر ہوگا, یہی اعتراض حکومت پر ہوگا. دیکھیے بالکل, اور یہ اعتراض کرنے والے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں جو نماز اور روزے میں آپ کو کمی کر کے نظر نہیں آئی, مگر ان کا اس وقت ہمارے موضوع سے تعلق نہیں. ہمارے موضوع اس وقت جو تعلق ہے وہ ان کا, کہ یہ جو یا تو اپنے چہرے پہ نفاق کی نقاب ڈال کے آئے اور یا ان سے متاثر ہو, یہ کون لوگ؟ یہ وہ لوگ جو اشتہاد اور تقریب کو مانتے, یہ وہ لوگ جو قمص کو مانتے. مانتے کا مطلب دل کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں زبان, مگر پھر حرکتیں وہ کرتے, کہ جس کا مقصد یہی کہ جیسے دشمنان اہل بیت میں سے بھی بہت سے کہتے ہیں یا ہم علی کو مانتے, خالی آپ ہی کا اجارہ نہیں مگر کیسا مانتے آپ کو دیکھ رہے. جیسے منافقین میں سے کون سا ایسا جو آگے کہتا تھا کہ ہم تجھے رسول نہیں مانتے؟ سورہ منافقون کی پہلی آیت زبانی, اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول. قرآن کہہ رہا ہے کہ کہتے وہ بھی تھے مگر خالی کہنا نہیں ان کی حرکت. یہ جو ہمارے نظام اس وقت سب ترین خطرے کی زد میں ہے پاکستان کی حرکت, پہلے بھی پاکستان کی 50 سالہ تاریخ غالبت ہمارے اپنے لوگوں سب سے زیادہ غفلت جو بڑھتی وہ انہیں دو چیزوں کی, تقریب کا خانہ خالی ہوتا تھا, خبر کا خانہ خالی ہوتا تھا, مگر وہ باہر کے دشمن. اب وہ لوگ جو اشتہار کو مان کر اشتہار کا خاتمہ کر رہے ہیں, اب وہ لوگ جو خمس کو مان کر خمس کا خاتمہ کر رہے ہیں, مگر کیسے اس کی تفصیل مجھے آج بتانا, مگر وہ روحوں نے کچھ ایسا جکڑ لیا کہ جس کی بنا پہ تقریب کا آدھا وقت وہاں چلا رہا. بہت مختصر ایک ایک جملہ آج سن لیجیے اور اس کے بعد کے جملے آئندہ درس میں ہوں. 15 شعبان پہلے اور 15 شعبان کے بعد یہ دونوں درس کا موضوع تقریباً ایک, صرف ایک ایک جملہ تاکہ مسائل نہ رہے. اجتہاد اور تقریب اس کو مانا, لیٹس جوائن دیم, اور وہ آ گئے کسی کی تقریب کر, لیکن اس کے بعد سارا طریقہ وہ چلا ہے. اب تفصیل میں نہیں جا رہا, یہ جس کا خلاصہ ہی ہے کہ 15 سال کی بچی بیٹھ کے یہ دعویٰ کرے کہ پوچھو آ کے مجھ سے, میں یہ ساری چیزیں جانتا ہوں. جنہیں توضیح پڑھنا نہیں آتی آج کل وہ توضیح کے درس دے رہے ہیں, جنہیں مسئلہ سمجھنا نہیں آتا وہ باقاعدہ ممبروں سے آ کر, اب یہ خواتین ہیں اس لیے اس کے لیے لفظ مؤنث کا استعمال ہو نہیں پا رہا, وہ آ کر اور اس کے بعد اس انداز سے مسائل بیان کرنے والی اپنے آپ کو پیش کر دی, یہ جس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ ہے کہ اشتہاد و تقریب کی جنگ کٹ جائے, ختم ہو جائے. کیسے؟ اس کی وضاحت باقی ہے, یہ تو ایک طرح کا دعویٰ, مگر جو پہلے طرف سن چکے ہیں ان کو بھی اندازہ اور باقی کچھ باتیں آئندہ آ جائیں. اور دوسری چیز میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی تقریب جو ہے اس میں مسائل کا رقص مل جائے. اور دوسری چیز خمس کی جڑ کھوکھلے کرنے کا طریقہ کیا, دینا شروع کرو یہ تو الٹی بات ہو گئی, دینا شروع کرو, مگر اس طرح سے دو کہ 100 روپے دو تو 99 واپس تمہاری جیب کے اندر آ جائے. بظاہر کہنے میں خمس دے بھی رہے اور نتیجہ یہ نکل رہا کہ جو مقصد اور فائدہ ہے, لیکن جس انداز سے 15 سالہ بچی اور اس جیسی بہت سی ذاکرات کراچی کے ممبروں کو آج کل نجس کر رہی روحانی نجات, اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ ایک دن پھر نہ ہمیں آغائے سیستانی کی ضرورت ہوگی, نہ آغائے خامنائی کی ضرورت ہوگی, نہ کسی مرجے کی, اگر اسی انداز سے یہ سلسلہ چلا. جیسا کہ میں نے کہا کچھ ان کے اندر واقعات ایسے اور کچھ ایسے کہ جن کو غلط فہمی میں گمراہ کر لیا گیا. آؤ 2 سال کا کورس کرائیں گے اور پھر تم اس قابل ہو جاؤ گی کہ مسائل کا بیان. میں نے بار بار یہ مثال دی کہ ہندوستان کی تاریخ, ایران کی تاریخ, عراق کی تاریخ, ممبر پہ جانے کا جسے شوق ہے اور جسے ثواب لینا, وہ اتنے پاؤں پھیلاتا ہے جتنی اس کی چادر ہے. پتا کہ یہ اتنا بڑا اور اتنا نازک مسئلہ, ایک لفظ کی غلطی سے مسئلہ حرام سے حلال, حلال سے حرام ہو جاتا, مگر ثواب بھی لینا ٹھیک, ذکر حسین وہ بھی مسائل کی صورت ہے, وہ بیان کر, اگر اس سے تشفی نہیں ہوئی تو ایک طریقہ کار تھا اور ابھی بھی ہے کہ معتبر علماء کرام کی لکھی ہوئی کتاب لو اور اس سے پڑھو, اس سے بھی تشفی نہ ہو تو اس کو رکھو اور اس کو نقل کر دو بس. لیکن اس کے بعد کا جو مرحلہ جس میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں. آپ دیکھیں آپ میں سے بہتوں کی بہنیں بھی شاید اس میں مبتلا ہوں یا آپ میں سے جاننے والوں. اب جو دھوکے میں پڑ رہا وہ الگ مسئلہ, اور جو دھوکے میں ڈال رہا, دو سال میں ہم تمہیں شریعت کھول کے پلاتے اور ایک سال میں ہم تمہیں ایسا کورس کراتے جس کے بعد تمہیں بھی اختیار مل جائے گا ممبروں سے مسئلہ بتانے. یہ سب سے نازک, سب سے اہم اور سب سے خطرناک بات. 90 سال منزل مرکزیت پر پہنچنے کے باوجود مسئلہ بتانے میں کبھی وہاں سے بھی اجتماع ہو جاتا اور کہا کہ چھ چھ مہینے کا کورس, یہ تو سوائے امام معصوم کے اور کسی کے اختیار میں نہیں. ہو سکتا ہے یہی چیز آگے بڑھ کر قسمت کا دعویٰ بنے, اور جب ہمارے پاس مثالیں تھیں کہ خالی مردوں ہی نے جھوٹے دعوے نہیں کیے, بعض خواتین بھی اس فیلڈ میں آگے تھی. تقریر سن لیجیے سیرت رسول. اور دوسری جانب مسئلہ خود خلاصہ یہ تھا کہ دو سال اپنے لیے مسائل سمجھنے کے لیے کافی نہیں, تو چاہیے کہ یہ سمجھنا کہ ہم سب کو بتائیں. اسی امر بالمعروف کی بھی پہلی شرط مستحدین یہ لکھتے. عجیب بات, ایک طرف امر بالمعروف وائڈ چیپٹر ہے کہ جب اس کے مسائل لکھے جاتے ہیں تو اس سے پہلے اس کی بڑی کافی, اس کے بعد پہلا اور چوتھا مسئلہ ایسا لکھتے ہیں کہ جب کسی کو بتایا جائے تو کہتے ہیں پھر تو سارا مسئلہ ختم ہو. اس کی فضیلت اور اس کی تاکید بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ پہلی شرط, مگر اسی کو یہ اختیار ہے امر بالمعروف کا جو جانتا ہو کہ معروف کیا اور منکر کیا. لعلّ یہ جملہ پڑھ رہا ہوں, ینہی عن المعروف ویامر بالمنکر, ایسا نہ ہو جائے کہیں کہ وہ معروف سے لوگوں کو روکنے لگے اور منکر کا حکم دینے لگے الٹا. تو یہ چیز پہلی چیز یہ سمجھنا, ایسا آسانی سے مسائل پہ زبان کھول دینا ممکن نہیں. اور چوتھی شرط, اگر 100% یقین یہ فلا آدمی پہ اثر نہیں ہوگا تو امر بالمعروف واجب نہیں. البتہ ان دو میں فرق, اگر پہلی شرط پوری نہیں ہو رہی یعنی پوری معلومات نہیں تو اس صورت امر بالمعروف حرام, اور چوتھی شرط پوری نہیں ہو رہی سامنے ایک ایسا آدمی جس کو تبلیغ کرنا ایسا ہے جس سے دیوار سے سر پھوڑنا, تو امر بالمعروف کا وجوب ثابت جواز باقی واجب نہیں رہا. لیکن پھر بھی اگر آپ کہیں کہ میں اس کی دیوار سے سر پھوڑنا چاہتا ہوں اجازت ہے, تو پہلی شرط حرام, دوسری شرط کی مخالفت واجب ختم کر کے جواب. لیکن دوسرا بھی پہلو اتنا ہی اہم, اور وہ ہے نظام خمس اس انداز سے اس کے اندر دخل اندازی کرنا. وہ بھی جو پہلی مثال کی ویسی ہوئی تھی سنا, وہ کتاب سے میں گزشتہ اتوار لے کر آیا تھا آیت اللہ خامنائی کے استفتاح کا جواب. اس کے اندر خمس کے بارے میں بھی ایک استفتاح, گھر کے وہ مسئلہ تو ہر مرضی کا اپنا, باقی جو مسئلے میں نے پڑھے بتا دیے تھے کہ یہ ہے بظاہر آیت اللہ خامنائی کی کتاب, مگر باقی سارے کچھ تحریر بھی مانتے. یہ والا مسئلہ ایسا تو نہیں لیکن اسے ایک آپ کو آئیڈیا ہو جائے, ایک خط اس کے اندر ہے اس استفتاح. یہ گاؤں کے لوگ آیت اللہ خامنائی کو خط لکھتے کہ ہمارے گاؤں میں مسجد کی ضرورت ہے اور کوئی مسجد نہیں, ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں, اس کے لیے ہمیں خمس کا اجازت دے دیا جائے. اب یہ خمس مشتاق کے گھر میں جاتا ہے جمع ہوتا ہے تو اس کی ذات کے لیے انہیں چیزوں پہ استعمال ہوتا, مگر جواب کیا؟ جواب یہ کہ یہ ان کاموں میں سے ایک ہے جس کے لیے مومنین کو اپنی جیب اس سے ذاتی طور پہ رقم نکالنا چاہیے. خمس اس میں استعمال ہو سکتا لیکن دیکھ رہے ہیں اور واقعاً صحیح یادت یہ چیز جو پہلے لوگ اپنی جیب سے تعمیر کروایا کرتے, پہلے اس کو ایک توہین سمجھا جاتا اور اپنی جگہ وہ صحیح توہین, کیونکہ آپ کہیں گے کہ ایسی تو بہت سی باتیں یہ پہلے زمانے کے لوگ برا کہتے کہ آج پتہ چلا وہ غلط سے بات صحیح, مگر یہ صحیح کہ مسجد امام والا جو ایک طرح سے آپ کی ذاتی ضرورت کی چیز ہے صاف لکھتا, خمس کی رقم اس میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہوں. ہو سکتی ہے استعمال, لیکن اگر یہ عادت بن جائے کہ 100 روپے دو اور 99 واپس دو, یہ بھی پہلا مرحلہ اب یہ گزر گیا, آپ 100 دو اور 150 واپس, ان سے بھی کچھ مانگ لیتے ہیں کہ آدمی تو اس کے اندر آپ کے پاس ساری دنیا سے خمس آتا ہے کچھ مدد کی, ہمارا تو خود دیجیے ہی کے لیے. اس کے علاوہ یہ وہ چیز جس کے بارے میں آیت اللہ مرشی نے ایک جملہ لکھا ہے جس سے درس کا تقریر کا حصہ ختم ہو رہا ہے. ایک جملہ ہے اس کی وضاحت بھی اپنی جگہ ہے لیکن ہر ایک کو ضرورت نہیں. فرماتے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے کے مقابلے میں نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی, مسجدیں چھوٹی پڑ گئی. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے کے مقابلے میں تقریب کرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی. میرے بظاہر ایسا لگا کہ نظام اشتہار اور مضبوط ہو گیا. پہلے 100 میں کہیں ایک مقلد ہوتا تھا, اب تو بچے پیدا ہوتے ہیں اور والدین کا بس نہیں چلتا کہ کسی طرح اسی وقت ان کو تکلیف کرا دیں. جذبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے زائرین کی تعداد کم تھی. آپ کہیں گے کہ ہاں وجہ بھی تو ہے نا کہ سفر مشکل تھا. یہ پاکستان کا آدمی کہہ سکتا ہے, قم کا آدمی نہیں کہہ سکتا. قم میں رہنے والے کے لیے قم کی زیارت کیا مشکل. خود لکھتے ہیں کہ جب میں نے پہلی مرتبہ قم کے روضے میں نماز جماعت پڑھائی تو 7 آدمی. قم کے روضے کی نماز جماعت. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے کھڑے نظر آتے ہیں روضے کہ بعض افراد دور سے زیارت کے لیے آنے والوں زری سے مس ہونے کا موقع نہیں ملتا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ قمس کے نام سے کثیر رقم نکالی جا رہی. آج واقعہ ہر آدمی قمس دینے کو تیار. آغا شہاب الدین مرکی نجفی ہمارے عصر حاضر کے چند انتہائی اہم مراجے میں سے ایک, اور وہ قم کی چلتی پھرتی تاریخ کہلاتے ہیں. کیونکہ جس دن قم نے حوضہ ارمیہ بنا وہ اس سے پہلے آ چکے. پورا حوضہ پورا ماحول سب انہوں نے دیکھا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہر چیز ہمیں کثرت نظر آ رہی ہے تو بظاہر تو بڑا مذہبی ماحول, لیکن اس کثرت کے ساتھ برکت نظر نہیں آ رہی. پہلے 5 نمازیوں کا وجود جو معاشرے کو فائدہ پہنچاتا, اب وہ 5,000 کے وجود سے فائدہ نہیں. نماز کی اہمیت ہی ختم ہو گئی. پہلے نماز نہ پڑھنے والا بھی نماز سے ڈرتا تھا, گھبراتا تھا, ایک احترام مانتا. اب نماز پڑھنے والے کی نگاہ میں بھی نماز کوئی چیز نہیں. چلتے پھرتے جیسے کھانا کھا لیا, جیسے اخبار پڑھ لیا, جیسے ٹوائلٹ چلے. فرما رہے ہیں کہ خمس کے نام سے رقم بہت نکلنے لگی, وہ برکت نظر نہیں آتی. جو پہلے 5 تھومان سے ہم پورے پورے حوضے چلاتے, اب لاکھوں تھومان ایک چھوٹا سا مدرسہ نہیں چل پا رہا. اور یہ باقی ایک ایک جملے کی وضاحت وہ کر رہے ہیں. یہ کثرت بہت برکت ہے اور احترام نہیں. اب وہ چیز نہ رہی جیسے پہلے. اس کی وجہ, اس کے آگے انہوں نے اپنا ایک نظریہ پیش کیا اور میں اپنے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ وجہ یہ تھی کہ اب یہ جو نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی آج سے 25 پہلے اور آج, اب جو خمس دینے والوں کی تعداد بڑھ گئی, مگر کیا نیتیں ویسی ہی ہیں اور کیا طریقہ کار ویسا ہی. میں بار بار آپ سے ایک بات کہوں کہ غلطی کرنے والے سب کو ایک لائن میں نہیں کھڑا کریں. اس میں 5 ہوں گے منافع, 95 ہیں جو دلیل کے اپیل کرنے کی وجہ سے ان کی طرف چلے. جیسے میں نے مثال دی کہ اس سے اچھی دلیل کیا ہوگی کہ ہم اتنی دور رہتے ہیں مدینے, سرما اور گرما 3 میل پیدل چل کے مدینے جانا مشکل, تو کیوں اپنے آپ کو جماعت سے محروم کرو, جماعت یہی جونا بنا. اور اتنا بھاپ لیا گیا, یہ لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عام آدمی بھی اس میں آ گیا. ولی الہی سے تو رسول کو بتا دیا گیا, لیکن ویسے بھی بھاپ لیا کہ مسئلہ ایک مسجد بنانے کا نہیں, مسئلہ مسجد کی اہمیت کو ختم کرنے کا. وہی چیز حوضہ, وہی چیز ہے. یہ وہ کلا مطلب کے جو دعوے ہوتے تھے ایسے لوگوں کے کہ جن پہ سچتا نہیں تھا. اور اسی میں یہ چیز کہ ہر آدمی ایک ہاتھ سے خود دینے جاتا ہے مرضی سے, دوسرے ہاتھ سے اجازت نامے کی ایک درخواست دے کے میں وہاں کھڑا ہوتا, وہ دستخط کر کے اجازت دیتے. جیسے سیرت رسول میں سنیے, مسجد ضرار بنانے والوں نے پیغمبر سے جا کے اجازت لی اور بظاہر ان کو یہ تاثر ملا کہ اجازت مل گئی, مگر اجازت مل جانا اگر اس کو اہمیت دے دیتا تو وہ مسجد تاریخ اسلام کی بدنام ترین مسجد نہ ہوتی. کہ قرآن میں بھی ذکر آ گیا اور آدمی بھی اس کو جانتا ہوں. تو کالی اجازت نامہ تو رسول سے بھی مل گیا تھا ان کو, یا وہ یہ سمجھے تھے کہ مل گیا. ہمارے یہاں تو عبارت کو بھی نہیں سمجھتے کہ کیسا لفظ ڈال دیا کہ جس کے بعد ساری ذمہ داری ہماری مرض کی نہیں ہے. تو یہ دو نظام اسے بچانا. اور اس حوالے پہلی والی چیز کی مزید کچھ وضاحت آئندہ کر, مگر نظام خمس بچانا. نظام کا کہو ساری اپنا خمس دینا نہیں, اس کے نظام کا کہو, یہ بھی بہت اہم. اور اسی حوالے ایک اس میں یہ شکایت کہ بعض اوقات صاحبان ایمان کی کبھی سامنے والے کی کسی دلیل سے چکرا جاتے ہیں, تو ایک آج کا ان کو اس کے بارے میں وضاحت ملتی رہے تو اطمینان رہے. مثلا آج اس وقت کے مشہور ترین مسئلہ خمس میں سے ایک کی ایک چھوٹی سی وضاحت, وہ یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کئی حدیثوں یہ لفظ آیا کہ ہم نے خمس اپنے ماننے والوں پر معاف کر دیا, حدیثوں میں آئے. اور یہ حدیثیں ویسی بھی نہیں ہیں کہ جیسے اگلے درس میں تھوڑی وضاحت ہو کہ حدیثیں کیسی ہوتی, یعنی معتبر حدیث ہے. ان میں سے ایک آدھ حدیث کو غالباً اصول کافی کے اندر شروع میں نے اصول یہاں پر 14 معصومین کی ولادت کا باب ہے, اس میں زمانے کے امام کے حالات میں ایک آدھ حدیث لکھی. ویسے اس سے زیادہ مشہور خمس کے موضوع میں جو کتاب ہے اس میں بھی یہ حدیث ہم نے معاف کی. اب یہ لفظ ہم نے معاف کیا, ویسے اصل مزہ تو اس کا اس وقت آتا جب آپ تقریر کا وہ حصہ سن چکے ہوتے. لیکن جو ایک چیز میں بار بار کہتا ہوں اور آئندہ تو پورا موضوع ہے وہ یہاں ہو, ہمارے اردو زبان عربی زبان کے مقابلے میں تھوڑا سا اختلاف, اور اس اختلاف کی بنیاد پر بعض اوقات ترجمے میں آدمی ٹھوکرے کھاتا ہے. جیسا میں نے اس سے پہلے جب بتایا کہ عربی میں بعض الفاظ کا ترجمہ اس اور جس ہوتا یا جو ہوتا یا جس ہوتا, وہ ایک لوگ کا ترجمہ نہیں ہو پاتا, مطلب کہیں تو کہیں چلا جاتا. فویل للمصلین تباہی ہے نمازیوں کی, نہیں تباہی ہے ان نمازیوں کی. ان جو ہے یہ وہ لفظ جو بظاہر آیت میں ان کے لیے کوئی لفظ نہیں, لیکن ہے الف لام جو ایک آتا ہے عربی میں اس کا ترجمہ خود ہوتا ہے, الف لام کا ترجمہ خود. اسی طریقے سے خمس معافی کی جو حدیث جیسے اردو جانا ہے, لفظ ہے کون سے انگریزی لفظ کا ترجمہ, احمد کے معنی احمد, گو کے معنی جان, ہے کہاں سے آگے اردو میں آگے یہ لفظ ہے بڑھ جائے گا. زید قائم, زید معنی زید قائم معنی کھڑا, ترجمہ یہ نہیں ہے, ترجمہ زید کھڑا ہے کہاں سے آگے. اسی طرح الٹا بھی ہے لفظ کہ اردو میں کوئی لفظ کم ہے عربی میں زیادہ. اب دوبارہ حدیث سن لیجیے, امام فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے شیعوں پر خمس معاف کر دیا, نہیں یہ نہیں ایک لفظ اس میں رہ گیا, ہم نے اپنے شیعوں پر وہ خمس معاف کر دیا. وہ اب یہ جو لفظ ہے وہ ہے نا, اس نے پورے مسئلے کو بدل دیا. یعنی اتنا لفظ اگر آ گیا کہ ہم نے وہ خمس معاف کر دیا تو ہر آدمی یہ سمجھ جائے گا کہ ہر خمس معاف نہیں, چاہے یہ پتا نہ چلے کہ کون سا معاف, اتنا سمجھ میں آ گیا کہ ہر خمس معاف نہیں. اور یہی غلطی احادیث کے اردو ترجمے میں ہوئی, اور ایک نے کئی جگہوں پر کہ وہ ایک باریک نقطہ, اچھا وہ خمس معاف کیا, وہ کے لیے لفظ سے آئے گا کبھی خالی لام آئے گا, لام کا مطلب ہوگا وہ, کسی بھی ڈکشنری کو دیکھ کے آپ ترجمہ کریں گے یہ مطلب نہیں نکلے گا. ڈکشنری میں لام کے معنی اس طرح سے نہیں ہوں, یہ ہوتا ہے اہل زبان کے محاورے. خیر بات اب تقریری نہیں ہونا چاہیے, وہ خمس معاف کر. اس کے بعد اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مراجعہ کا وہ فتویٰ اسی حدیث کے آگاہ ہوئی ہوں کہ امام خمینی خمس معافی کی حدیث کا انکار نہیں کیا, یہ نہیں کہا کہ یہ حدیث غلط یا نہیں. بہت سارے مسائل فتویٰ دیا حدیث کا انکار کر, باز اللہ اس سے غلط فہمی نہ ہو, یعنی یہ کہتا کہ وہ حدیث ثابت نہیں. جیسے ابھی رمضان آ رہا ہے تو بہت سارے مسئلے کھڑے ہونے والے ہیں. ایک مسئلہ یہ کھڑا ہوگا کہ جمعۃ الوداع چار رکعت نماز پڑھ لیں گے تو اس سے زندگی کی کتنی قضا نمازیں معاف ہوتی ہیں, ریت کے ذروں کے برابر اور سمندر کے پانی کے قطروں کے برابر اور اس سے زیادہ. اتنی نمازوں میں تو ہم اپنے پورے خاندان کو نمٹاتے ہیں, حضرت خان اب تک ریت کے ذرے اور سمندر کے پانی کے قطرے جو معاف ہو جاتے ہیں چار رکعت نماز. لیکن یہاں پر جب فرماتے ہیں کہ مسئلہ یہ نہیں بلکہ جتنا پڑھیں گے اتنی ہی نمازیں آپ کی مانگوں, تو ساتھ میں یہ کہہ کے کہتے ہیں کہ وہ حدیث غلط. اگر فرماتے ہیں کہ حفیظے کے جانور کی ہڈی کو سفید کپڑے میں لپیٹ کے دفن کیا جاتا تو یہ کہہ کر کہ یہ غلط ہے, کیوں فلم ناصر الا مستندی, وہی اگر کوئی قصور کہ باوجود ڈھونڈنے ہمیں اس کے بارے میں کوئی حدیث ملی ہی نہیں, غلط بھی نہیں. یہ فرق ہے, اگر کہیں کھلا حدیث غلط اس کا مطلب کتابوں میں آئی ہے کہیں راویوں میں گڑبڑ, اور ایک کہیں کہ غلط نہیں ملی بھی نہیں, غلط ہی نہیں ملی. وہ الگ طریقہ. یہاں پر امام نے فرمایا مصحف, تو انہوں نے احادیث کا انکار نہیں کیا بلکہ ان مراجع نے کہا کہ حدیث صحیح. اگر امام نے یہ نہیں کہا خمس ماں وہ خمس ماں وہ. اچھا ایک بات یہ بتا دی ہے کہ عربی زبان کے اسٹائل کے بعض اوقات ایسے لفظ کو بھی بیان نہیں کرتے بلکہ امام اپنے لہجے سے تاثر دیتے. احادیث میں ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ احادیث ہے جو امام نے کہا اس کو لکھنا, مگر ادھر لکھا گیا جس کے اندر لہجے کا تاثر نہیں آئے. مثلا کوئی آدمی پوچھے زید آیا, ایک کہے زید آیا اور ایک آدمی کہے زید آیا, دونوں انداز الگ ہیں الفاظ ایک. ایک کے اندر خبر وہ آیا, ایک میں سوال ہے کہ کیا وہ بھی آیا, لیکن لفظ کیا آپ نے نہیں کہا. اب جب کتاب میں لفظ آ جائے تو آپ کہیں گے یہ سوال تو نہیں, کہاں لکھا ہے کیا, لفظ کیا کہا, بول چال میں یہ لفظ گرا دیتے ہیں. یہ وہ چیز جس سے حضرت ابراہیم جیسے عظیم نبی کو جھوٹا بنا دیا تھا قرآن. یہ ہے نا کہ ابراہیم نے تین چیزیں دیکھی, سورج چاند ستارے, اور کہا کہ یہ میرا خدا. لفظ یہ تھا کہ ہاضا ربی یہ میرا خدا. امام فرماتے ہیں کہ یہ سوالیہ لے جانا یہ میرا خدا, یہ انداز تھا. اب الفاظ میں انداز کیسے آئے مجھے آپ بتائیے. چنانچہ آج بھی ایسے لوگ ہیں فرقہ اور کثیر دانا کہتے ہیں کہ ابراہیم بھی ہمارے نبی کی طرح کئی سال بھٹکنے کے بعد راہے ہم پر آئے. پہلے تو وہ ستاروں کو خدا مانتے. آج وہ امام کے مناظرے اگر آپ نے مجلسوں میں سنے یا کتابوں میں پڑھے ہیں تو معمول سے یہ جواب امام نے دیا تو خیر میں بات پھر لمبی کر گیا. اب کبھی لفظ وہ بھی نہیں ہوتا, جملہ ہوتا ہے تم سماپ ہے جو مال کافر سے واجب. ترجمہ آپ نے صرف پہلے ہی دیکھا کیا خمس ماہ اور غلط فہمی ہوگی. تو ہمارے مہاراج جو یہ فرماتے ہیں کہ آدمی چند چیزوں کا خمس آپ پر واجب نہیں, وہ اسی حدیث امام کی وجہ سے فرماتے ہیں جس میں امام نے خمس معاف کیا. اب دیکھیں آٹھویں امام کا وہ جواب, تاجر نے دو صفحے کا خط لکھا اور اس کا ایک جواب دیا. اس میں امام نے یہ کہا کہ ہم تمہاری عورتوں کے مہر میں خمس معاف کر دیں. تاجر نے خط کیا لکھا, میں اب ڈر رہا ہوں کہ مسائل کہاں جا رہے ہیں. آج تاجر نے خط لکھا تھا مولا آپ کو اس رقم کی ضرورت نہیں, بالکل کھلا تھا اور ٹو دا پوائنٹ بات, اور ہم اس کے محتاج ہیں تو آپ بھی ہم سے معاف کر دیں. بات صحیح تھی امام کیا محتاج. پھر امام کا ایک جلال والا جواب, جواب سے پہلے جملہ ہے نا کہ جیسے ہی پس سنا امام ایک مرتبہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے کپڑے میں ٹہلے اور پھر کہا کہ اب یہ جواب لکھو, اور وہ جواب پڑھ دوں گا تو آج کی تو پوری تقریب بغیر مسائل کے ہو جائے گی. اس میں جملہ ہاں ہم تمہاری عورتوں کے مہر پہ خمس معاف کر دیں. چنانچہ آج کا یہ فتوا ہے کہ عورت کو مہر میں جو رقم ملے اس سے کوئی خمس نہیں, وہ اس میں بگا. پھر امام زمانہ کے پیغام میں وضاحت ہے جو کافر سے مال لے اس پہ کوئی خمس نہیں, یا جو مال غیر متفق سے ملے اس پہ کوئی خمس نہیں, یعنی ایسا مسلمان جو خمس کو مانتا ہی نہیں. اور یا پھر آگاہ کوئی اور آگاہ سیستانی نے فرمایا ایسے شیعہ سے ملے جو خمس دیتا نہیں. یہ جو ایک مسئلہ نکلا اس میں پہلی دو باتیں تو تقریباً سارے مستحدین مانتے ہیں کہ کافر سے جو مال ملے اس میں خمس نہیں, غیر شیعہ سے جو مال ملے اس میں خمس نہیں. مگر امام خمینی نے کہا کہ فرض اس میں نہیں, اس کے بعد پر ہے. اور اگر کوئی نے کہا کہ وہ ابھی خمس معاف کرتے ہیں اس مال پر, اس میں شیعہ بھی شامل, یعنی ایسا شیعہ جو خمس نہیں دے گا اور آپ کو کچھ پیسے دے رہا اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اوپر خمس واجب تھا اور نہیں دیا, آگا خمینی کے نزدیک اس میں خمس دینا کیونکہ معافی کافر اور غیر شیعہ تک نہیں. لیکن آگاہ خوئی اور آگاہ روحانی کا مسئلہ ہے ان کو معلوم, اور آگاہ سیستانی وہ فرماتے اس میں بھی خمس نہیں. اور آگے یہ جملہ لکھتے جبکہ مسائل کی کتاب میں کسی دلیل کے لکھنے کی ضرورت نہیں. مسئلے یہ مسئلہ کیونکہ الٹا مجبور کر دیا گیا کہ امام نے خمس معاف کیا تو آگے لکھتے اور یہ وہ والا خمس ہے جو امام نے غیبت میں معاف کیا جس کے اندر شیعہ کا مسئلہ بھی آ گیا. اور سب سے زیادہ مشکل غالباً یہی مسئلہ ہے, اس لیے کہ اگر بیوی اسے ایسے کم وقت شوہر کے پلے بدل جائے تو ایک سائڈ پہ خبر نہیں دے گا. اور بیوی کو ہمارا کسی کے گھر مہمان بن کے جائے, ہمارے پاس مسئلے میں گنجائش, کیا گنجائش؟ ہم نے لکھا اس پہل کو کہ ہم زید کے گھر مہمان بن کے گئے اور پتا ہے کہ وہ خبر نہیں دیتا, یا پھر بھی اس کے گھر کھانا پینا جائز. تو ابھی تو سارے مشتہدی نے جواب لکھے وہ خبر نہیں دیتا. ٹھیک, اس سے یہ کیسے پتا چلا کہ اس چائے پر بھی خبر واجب ہے؟ جو خبر نہیں دیتا اس کے اس مال پر تو حرام کا فتوا آئے گا جس پہ خبر واجب تھا, یعنی جو سال بھر رہا, اور جو سال بھر سے کم والی چیز اس پہ خبر واجب ہی نہیں. تو خبر نہ دینے والے کا بھی ہر مال حرام نہیں, خصوصاً چائے کھانا. اس کے بارے میں 99% ہے کہ یہ اسی مہینے یا رننگ انکم سے اس کا انتظام کرتا, اس کے لیے کون چیک ویک لکھ کے سال بھر پرانا پیسہ نکالتا. لیکن اگر یہ اطمینان نہ دی تب بھی فرماتے کہ صرف اتنا پتا ہونا کہ بنا اپنے خبر نہیں دیتا یہ کافی نہیں, یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ اس چیز پر اس نے خبر نہیں دیا جب کہ واجب ہو گیا, تب کوئی حرام کا مسئلہ ہے. تو یہاں تو اگر خمینی بھی کہتے کہ کھا لو, لیکن بیوی اور بیٹا, بچے کو معلوم ہے اپنے باپ کا مزاج, بیوی کو پتا ہے اپنے شوہر کا مزاج, اس کو وہ چیزیں بھی جس کے بارے میں معلوم ہے کہ اس پر خود واجب ہے شوہر نے نہیں دیا. اگر خمینی کے نزدیک ایسی عورت اور ایسی اولاد ان کے لیے اس گھر میں رہنا بھی حرام ہو جائے اور شوہر کے دیے ہوئے کپڑے پہننا بھی حرام ہو جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ فرماتے ہیں کہ کافر سے اگر خبث والی چیز ملے جس میں خبث تھا اور اس نے نہیں دی, یا غیر شیعہ سے ملے یہ تو امام معافی دے کے گئے, لیکن اگر خود شیعہ سے ملے تو آگے خمیں نہیں آگے خود پائے گانی آگے ہر آتی, یہ سب کہتے تھے کہ اس میں معافی نہیں دے, یا خبث دے کے اسے حلال کرو یا پھر مستحق کے وکیل سے رجوع کرو. البتہ خود بھی کہتے ہیں کہ زیادہ بہتر ہے وکیل سے رجوع کرو, خود سے خبث دے دو تمہارے لیے یہ چیز جائز ہو جائے گی, لیکن یہ بہتر نہیں, بہتر نہیں بلکہ شاید یہ صحیح بھی نہ ہو. دیکھیے بظاہر اس میں آپ کو زیادہ اچھی چیز کیا نظر آئی, آپ کو زیادہ اچھی چیز نظر آئی تو مسئلہ ہی ختم کرو. اگر 1000 کا شلوار سوٹ ہے 200 دے دو, یعنی چھوٹ گئی, وکیل کے پاس جاؤ, ہو سکتا ہے وکیل اتنے مسائل کی طرف توجہ نہ دے اور وہ ہم سے کہہ دے کہ میں نے معاف کیا تو گڑبڑ نہ ہو, باقی جگہوں پہ یہ چلے گا, لیکن بات کس مسئلے سے, اس میں الٹی بات. فرماتے وکیل سے جا کے بات کرنا بہتر, خود سے پیسے دے دینا یہ کم تر, بلکہ بعض نے تو لکھا اس میں اشکال بھی, کیونکہ سوال یہ آئے گا کہ آپ خبث کس کا دے رہے ہیں, اپنا کہ اس آدمی کا, لامعلوم اس کا دے رہے, خبث عبادت ہے نیت واجب ہے, وہ تو نیت نہیں کر رہا, بغیر نیت کے اس کا خبث بنے گا کیسے؟ ایک لمبی چوڑی پیچیز کی خلاصہ یہ نکلا, یہ اگر خمینی کی نظر, لیکن اگر کوئی اور روحانی اور سیستانی نے کرنے کی, شیعہ بھی جو خبث نہیں دیتا وہ اسی رعایت کے دائرے میں آ گیا, اور اس سے 100% یقینی خبث نہ دیا ہوا مال ملے پھر بھی اجازت. اور اس سے وہی بات کہ اگر آپ کہیں کہ ہم کو یہ سہولت نہیں لینا, ہم جاتے بالکل حلال مال اور ہم یہ خبث اپنی طرف سے دے رہے ہیں, یہ وہی جملہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے میرے وکیل کے پاس. اب آگے سیستانی نے مسئلے کو اور بڑھا دیا, سارے مہاراجے نے کہا کافر اور غیر شیعہ کا مال حلال, پتا تھا خمس واجب ہے نہیں دیا پھر بھی حلال, پھر آگے مستحدین رک گئے کہا اس کے آگے نہیں, لیکن آگے کوئی اور ان کے دونوں شاگردوں نے کہا کہ اس میں شیعہ ملا, پھر آگے کوئی اور آگے روحانی بھی رک گئے احتیاط واجب لگا کر, مگر آگے سیستانی آگے کوئی نے احتیاط واجب نہیں لگائی, وہ یار آگے روحانی نے احتیاط واجب لگائی کہ یہی رک, آگے سیستانی اس سے بھی آگے نکلی, اور وہ سہولت اس کے اندر شامل کر دی. یہ جس سہولت کو بتانے سے مجھے ایک ڈر لگ رہا, کیا ڈر لگ رہا؟ یہ سہولت بتانے سے مجھے یہ ڈر لگ رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہال یا جہاں پر یہ تقریر سنی جائے وہ ٹیڑھا ہو جائے اور سب لوگ پھسل کے کونے میں گر جائے. کیا مطلب؟ حج میں ہمیں یہ موقع بہت پیش آیا, مدینے سے مکے آنا ہے احرام پہن, احرام پہن کر آگے خمینی کہتے ہیں کہ رات کے وقت بند گاڑی چل جاتی, اور آگے کوئی کہتے ہیں کہ رات کو بھی کھلی گاڑی ہونی چاہیے, رات کو کھلی گاڑی ہونی چاہیے. اب سب نے احرام پہنا, پتا چلا کہ آغا خوئی کا یہ مسئلہ آغا خمینی کا یہ مسئلہ. لیکن آغا خوئی کے مسئلے میں دو پریشانیاں. نمبر ایک, کھلی گاڑی اس زمانے میں جب مل جاتی تب تو ملتی بھی نہیں, 2500 روپے کا ایکسٹرا خرچہ, جس میں دو کیسے ریکارڈر تو آرام سے آ سکتے ہیں, اور ساتھ میں مدینے سے مکے کا راستہ دن میں جتنا گرم ہوتا تھا رات میں اتنا ہی ٹھنڈا ہوتا, بیمار پڑنے کا امکان پیدا ہو جاتا. لیکن اگر واپان ہو جائے تو معاف ہو جاتا مطلب, آپ نے ڈرتا ہے جوان آدمی. اب پورا ایک مرتبہ مدینے کی سرزمین چڑھی ہوتی اور آگاہ پور کے بھی سارے مقلد پھسل کے چلے گا امام خمینی پر, یہ بھی شیعہ مرضی, وہ بھی شیعہ مستحد, یہ بھی نائب امام, وہ بھی نائب امام, وہ بھی قابل احترام, اتنے مشہور, ہم ان کی تکلیف کر رہے ہیں. پتا چلا کہ آج شام کے 6 بجے ہماری بس مدینے سے نکلنے والی اور سب کے سب جو ہے پھسل کے تفریح چینج کر چکے, دو چار لوگوں کو چھوڑ کر جنہوں نے دیوار پکڑ لی تھی اور وہ نہیں پھسل. خیر ٹھیک, چلے ٹھیک, پہنچ گئے ہم مدینے. ایک دو سال تو ایسے بھی تھے کہ 3-4 دلیش کو ہم لوگ مدینے سے آئے. اب مکے پہنچے, اب کھانا کھاوا کے گھر گھومنا, وہاں گئے, اب جو منظر دیکھا مجمے نے کہا تو آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو. اتنا ہو جو 3-4 دن پہلے تو مجمع پیک پر ہوتا کہ آخرے سہن تک تباہ کا رش, اتنا مجمع دیکھا. اب ارے گھبرا رہا, ایک مرتبہ لوگوں نے آگے پوچھ لی, جب ایسے ہی کتابوں میں لکھا تو بتا دیا کہ آپ کوئی فرماتے کہ کتنا ہی مجمع کیوں نہ ہو جائے تباہ میں فاصلے کی پابندی نہیں, یعنی آپ کو جہاں سے جگہ ملے. کسی نے کہا بالکل آخر میں جہاں سارا مجمع جہاں ختم ہو رہا ہے اس کے آگے سے, ہم نے کہا وہاں سے, بس یہ پابندی ہے کہ اوپر کی چھت سے نہ کرے, نیچے چاہے دروازوں تک پہنچ جائے. تو دیر لگے گی, لمبا چکر ہوگا, لیکن ہو تو جائے گا نا شروع. اور آگاہ خمینی والوں نے وہ بتایا تھا کہ وہ فرماتے کہ ہر صورت میں طواف خانہ کعبہ کی دیوار سے 13 گز کے اندر اندر ہونا. اب مجمع اتنا ہے کہ وہاں جائیں گے تو چٹنی بن جائے گی, اپنی چٹنی بنوانا کون پسند کرتا. آج ہم لوگ دیکھ دیکھ کے ڈرے جا رہے ہیں, لیکن بھائی یہی ڈر جو ہے نا, اب ایک مرتبہ مکے کی سرزمین الٹی ہوئی, کل شام کو مدینے کی سرزمین ٹیڑھی ہوئی تھی, آج مکے کی سرزمین. اور جتنے لوگ بھی امام خمینی کے مقلد تھے جو کل رات کو بنے تھے, وہ بھی جو پہلے چلے آ رہے تھے وہ بھی پھسلے, سب آ گئے کہ بھائی آگے کوئی بھی تو ایک درجے ہیں, مشتحد ہیں, احترام واجب ہے, شیعہ ہیں, نائب امام ہیں, اس مسئلے میں ہم کی تکلیف کریں. وہ صرف چند کو رہ گئے جنہیں فلسفہ تکلیف پتا, انہوں نے سام لیا خانہ کعبہ کو کہ ہم تو نہیں پھسلے اور اسی میں تباہ کریں گے اگر کوئی مجبوری, تو آگے خمینی نے بھی کوئی حل کو بتایا ہو. لیکن پریشانی یہ ہوتی کہ جب کبھی مختلف مستحدین کے فتوے آتے, کیوں اسی انجمن خدام القرآن کے درد کے ایک کیسے کراچی میں اتنا بڑا ایک مسئلہ پیدا ہوا جو کل رات کو میرے پاس آیا. اب میں بھی کیا کروں, میرا کام ہے مسئلہ بتا. مسئلہ پیدا ہوا تھا پچھلے سال کے ایک کیسے, لاہور ہائی کورٹ کی ایک رولنگ, اس کے اگلے ہفتے یہاں پہ درد, اور وہ درد تھا کہ لڑکی کیا اپنی مرضی سے شادی کر سکتی. مختلف مستحدین کے فتوے آئے, اچھی بھلی آبائے کوئی کی تکلیف کرنے والی بچی کو پتا نہیں کیا سوجی سجھایا ہو کسی نے اس کو, اس نے ہمارے ٹیلی ویژن آج کل اکثر لوگوں کا موضوع یہی کہ کس طرح سے کورٹ میرج کی جاتی ہے, کس طریقے سے گھر سے بھاگا جاتا ہے, کس طریقے سے باپ اور ماں کے بغیر شادی ہوتی. پہلے چاہتے بہت لوگ, طریقہ نہیں معلوم, طریقہ معلوم ہو, نہ صرف یہ کہ تکلیف, نہ صرف یہ کہ شادی کرنی, بلکہ حوالے میں کیسے کا حوالہ دے. اور کہا کہ اس میں فلاں مستحد کا فتویٰ تھا کہ وہ لڑکی کو خود مختار سمجھتے, اتفاق سے جن مستحد کا نام تھا وہ انتقال کر چکے, زندہ ہوتے تو اور میری گرد میں آگے یہ مسئلہ پھنس جاتا, انتقال کر چکے, لڑکی نے دلیل وہی چلے, تھے تو مستحد, تھے تو مسجد, تھے تو ہمارے زمانے کے کون سے بہت پرانے, جیسے مثلا ہمارے سمجھواری کون سے بہت پرانے, چنانچہ ہمارے کیسز کی تقریب پر باقاعدہ ایک شادی ہوتی ہے, لڑکی گھر سے بھاگ کر باپ سے پوچھے بغیر شادی کرتی, اور حوالے وہ ڈائلاگ نہیں بولتی جو ٹیلی ویژن پہ اس کو سکھائے گئے یا ویسے ہی سکھائے جاتے ہیں. یعنی میں بھی ایک انسان ہوں اور میرا بھی برابر کام, حوالے میں وہ کیسے کر دیتی ہے باپ کے سامنے کہ سنیے اس میں اجازت دی گئی. تو اب یہ جو ایک مسئلہ کل رات کا ہی تھا جس کی وجہ سے اتنا جاگنا پڑا کہ آواز اس وقت نکالنا مشکل, آپ تک تو پہنچ رہی ہوگی لیکن مجھے خود اندازہ کہ کتنی زحمت ہو رہی, رات کے 4 بجے سے مسئلہ حل کیا, اس کا تو کہنا میں نے کیسے سن کے شادی کی. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ ایسے کیسز میں مار پھاڑ بھی ہو جاتی, مسئلہ بتانے والا بھی ذرا گھبرا جاتا ہے کہ میرے گھر میں کیا ہو رہا, لیکن ہوا ہی. تو اس میں پھر آدھی لیکن نئی نئی باتیں نا, ابھی تازہ زخم ہے, چوٹ زیادہ لگ رہی ہے, اس لیے میں آدھی یہ جملہ بھی کہہ دی کہ بعض مسائل بتانے میں ڈر لگتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کمرے جو ہے بلڈنگیں جو ہے جو مکہ مدینہ جو الٹا ہو جاتا تو یہ تو کراچی تو مکے کی طرح قابل احترام بھی نہیں, تقریبا نہ بدل جائے. لیکن ہے ایک فصل آنا سیستانی ہی کا مسئلہ جس کے اندر یہ ڈر کہ کہیں ایسا نہ کہ اس کی وجہ آدمی یہ جملہ کہہ کر تکلیف بنے کہ میں آنا سیستانی کی تکلیف میں تھا انہیں کے مسئلے پہ عمل کر رہا ہوں. اچھا سب کے بیچ میں بیٹھیے نا تو نو آدمی ہم ہی کو بیوقوف بناتے جب یہ مسئلہ آ جاتا. ایک آدمی کہتا دیکھیے میں آنا سیستانی کی تکلیف جانتا بھی ہوں مانتا بھی اور ان کے مسئلے پہ عمل کر رہا ہوں. اب اس وقت کہنا کہ تقلید ان کی کرو عمل کسی اور پہ کرو. نو آدمی ہم سے کہتے مولانا یہ چیز تو سمجھ ہی میں نہیں آئی, یہ تو بالکل صحیح بات کہہ رہا ہے جس کی تقلید اس کا مسئلہ اور وہ مسئلہ کیا. یہ مسئلہ چونکہ پیش آ رہا اور اس کے اندر کوئی 100-200-500 روپے نہیں ہے, اس کے اندر لاکھوں کا انوالومنٹ فرق ہو جاتا ہے نا. 25 روپے آسانی جب عورت کا مہر ہوتا تھا ذرا دماغ میں جیب سے 25 روپے پکڑا دیتے لو جاؤ اپنے باپ کے گھر, لیکن جب 25 لاکھ مہر ہو تو 10 مرتبہ وہ سوچتا ہے کہ جملہ کہوں کہ نہ کہوں. وہی بات یہاں پر وہ کیا آغاز سیستانی کا ایک نظریہ فرماتے ہیں کہ اگر مرنے والے نے خمس نہیں دیا تو اس کے وارثوں پر اس کا خمس دینا واجب نہیں, صرف ایک صورت میں واجب کہ جس چیز پر خمس تھا اگر وہی چیز ہمیں مل رہی جیسے مکان کی حد تک سمجھ میں آتا, لیکن اگر خمس تھا اور اس نے خمس نہیں دیا وہ چیز خرچ کر دی استعمال کر دی کچھ بھی کر دی, اب اس کی میراث میں سے ہمیں خمس نہیں دینا. جبکہ سب سے مشکل مسئلہ جس کی وجہ سے ہر گھر میں جھگڑا ہوتا, کیا جھگڑا ہوتا, جھگڑا یہ ہوتا کہ ابھی تک ہمارے یہاں اس باپ کے اگر 5 بیٹے تو 4 ہوتے ہیں ان کے مخالف اور ایک ہوتا ہے خمس کو ماننے والا. اور اب تک کے مراٹے کا فتویٰ یہ تھا آگے آگے خمینی آگے روحانی آگے گلپائی گان کہ اگر مرنے والا اس طرح مرا کہ اس کے خمس کا بوجھ ہے تو اس کی جائیداد کی تقسیم وارثوں میں حرام, اور پہلے خمس دو کچھ بچا تو پھر اپنا حصہ دیکھو, کچھ نہ بچا تو یہ وہ بات تھا جس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں. کیا دنیا میں غریب باپ نہیں بنتے؟ مگر بات بھی صحیح کہ اس کرسی پہ بیٹھ کر آرام سے کہہ دینا آسان, اور جہاں 50 لاکھ باپ چھوڑ کے مرا اور یہ کہہ دینا کہ سمجھو کہ تمہارا باپ فقیر اور فقیرہ مرا تھا برداشت کرنا مشکل, اور خصوصاً یہ دیکھ کر تو اور خود کھولتا کہ ہمارے باپ کی ساری جائیداد جا بھی رہی ہے تو کس کو ان مولوی مل جاؤں اور کسی کو جاتی تو کچھ شاید صبر بھی آ جاتا, خود کھولنے لگتا ہے ایسے لوگوں کو. کیونکہ جیسا میں نے کہا کہ آج کے دو چیز اشتہاد اور تکلیف کا نظام بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ایسے لوگ ہیں جو الرجی, جو چیز آپ ان کو بتائیے واجب خالی اتنا کہیے مان لیں, قرآن میں لکھا ہے مان لیں, حدیث میں لکھا ہے مان لیں, خالی کہہ دے واجب مان لیں. بولا مستحد کا فتوا مستحد کا نام سنا گویا ایک مرتبہ تک بدن میں آگ لگ گئی کبھی نہیں مانی ہے ایسے تو ایسے. اچھا کیا ہوا مطلب 4 بھائی ایک طرف ہے ایک بھائی ایک طرف, 4 بھائی ایک طرف ہے ایک بھائی ایک طرف, جو بھائی ایک طرف ہے خمس دو. اب یہ کوئی سپریم کورٹ کی بینچ نہیں ہے کہ اکثریتی فیصلہ ہو جائے, یہ مسئلہ اکثریت ہے کہ ایک بھائی ایک طرف ہے پھر بھی خمس کو دینا 4-1 سے کوئی فیصلہ نہیں ہو, 5-0 بھی ہو جائے تب بھی فیصلہ وہی ہے جو دل ہے دینا ہے وہ. اچھا اکثریت کیسی کہ اگر امر بالمعروف کر سکتے ہو تو واجب ہے کر, امر بالمعروف ہو بھی جاتا, یعنی بعض جگہ ایسے ہیں کہ بھائی مانتے نہیں لیکن اپنے بڑے بھائی کے دباؤ پہ یہ چھوٹے بھائی کے دباؤ پہ نہیں کرتے جیسا دل چاہے تمہارا کرو, مگر زندگی بھر کے لیے ان کا احسان بھی ہم پر ہے اور ان کی نگاہوں میں ہم گر بھی گئے کہ ہمارا اتنا پیسہ اس کی وجہ سے چلا اور کہیں کہیں تو صاف بنا کر دے تمہیں اتنی محبت ہے اپنے حصے میں سے دو. اچھا عجیب بات یہ کہ مستحقین کہتے ہیں کہ پھر 5 بھائی اپنے حصے میں سے باپ کا خمس دے تو کتنا دے پورا پورا خمس, 5 بھائی سے 50 لاکھ باپ چھوڑ کے گئے ہر ایک کو 10 لاکھ ملے. اچھا اب چھوٹے بھائی کو بھی 10 لاکھ ملے, وہ کہے کہ جس طرح جائیداد سب میں تقسیم ہوئی ہے خمس بھی سب میں برابر ہے, ایک خمس میرا بھائی 4 بھائی نے ایک حصہ میں, میں 10 لاکھ میں سے 2 لاکھ دیتا ہوں, تمہیں پورے کے پورے 10 لاکھ دے دینا, کچھ نہ رہا تمہارے ہاتھ میں, پورا خمس باپ کا تمہارے حصے میں آ گیا. آسان نہیں ہے, کہاں آسان ہے جہاں 32 روپے آسانی چھوڑ کے باپ مراؤ, وہاں تو کچھ کمی ہوگی آسانی مزید ہم ڈال کے 33 راؤنڈ فکر کر لینے جاؤ, لیکن جہاں لاکھوں کی بات اور جہاں 32 روپے آسانی چھوڑ کے مراؤ نا وہاں جھگڑا بھی نہیں ہوتا. سبھی راضی ہوتے ہیں. سر کٹمبل ہوتی ہے جہاں لاکھوں چھوڑ کے مرا, کیونکہ منحمان نہ یجمان, وہ ایسے بھوکے ہیں کہ کبھی ان کا پیٹ بھر نہیں سکتا. ایک مال کے بھوکے بھی جتنی دولت زیادہ اس کے جھگڑے, جھگڑا کس سے بہت فکر امر کر ہی سکے بھائی, اور جھگڑا بھی کس بات پر, شریعت کی بات پر. اب اس کے اندر بہت امکان کیا ہے, چیزدانی کا مسئلہ ایک طرح سے سب کے لیے چھوٹ کرنے والا مسئلہ. فرماتے جس طرح زندہ آدمی نے تمہیں کوئی چیز دی, تمہارے باپ نے تمہیں 10 لاکھ دی, پتا ہے کہ اس پر خمس ہے سال بھر جمع رہا, باپ نے نہیں دیا, پھر بھی تمہارے لیے اس میں خمس ہے. اسی طرح سے اگر مردہ کی جائیداد تمہیں ملی, پتا ہے کہ باپ نے خمس اور اس نے نہیں دیا, پھر بھی تم کو نہیں دیا. اب باقی سارے بڑا جی ایک طرف ہو کے کہہ رہے ہیں کہ باپ کا خمس بھی, اولاد کو اپنی جیب سے نہیں دینا لیکن باپ کی جائیداد تقسیم کرنے سے پہلے اس کا خمس نکالنا, ولو اس کی وجہ سے آخر میں کچھ نہ بنے. اب اتنی سی بات کہ ہم آگاہ کوئی یہ بدلے آگاہ سیمتانی پہ چلے جائیں, کوئی شخص گناہ نہیں کرنا چاہتے, تقلید کو چھوڑنا نہیں چاہتے, مرضی کی توہین نہیں کرنا چاہتے, جس کی تقلید میں ہے اسی کے مسئلے پہ عمل کرنا چاہتے, لاکھوں کا فائدہ ہو. یہاں تو بہت زیادہ امکان, جب 2500 روپے وقت کا کرایہ بچانے کی خاطر تقلیدیں بدل جاتی تو یہاں تو امکانات بہت زیادہ. لیکن بہرحال اتنی بات ہر آدمی جانتا کہ تقلید بدلنے سے مسئلہ حل نہیں ہو, قیامت میں ہمارا حساب کتاب تو ہمارے مستحق کے بدلے سے ہو کہ تم نے خمس کیوں نہ دیا جبکہ تمہارا مستحق یہ کہتا. یہ صورت ہے صرف کہ جس کی تقلید کرتے ہیں علم میں اس سے آگے کوئی نکل جائے. ایک بات, ایک دوسری بات بھی, لیکن یہ آخری دو جملے آپ کو سمجھ جائیں کہ یہ بتانے کی نیت سے نہیں بتایا جا رہا, فقط ہماری گردن نہ پھنسے اس لیے بتایا جا رہا کہ یہ جتنا مسئلہ بھی آج چل رہا تھا نا کہ کافر کے مال میں خمس نہیں اور غیر شیعہ سے مال ملے تو خمس نہیں, اور اسی طرح اگر شیعہ سے ملے تو آگاہ سیستانی اور آگاہ خوئی کے نزدیک خمس نہیں, اور اگر مرحوم باپ سے ملے یا کسی بھی مرحوم وارث تو اس صورت میں اس میں بھی خمس نہیں, آگاہ سیستانی. یہ سارا مسئلہ اس وقت ہے جس دن ملا, جب ملنے کے بعد آپ کے پاس یہ ایک سال رہا تو پھر تو آپ کو اس کا خمس دینا پڑے گا, پھر وہ آپ کا اپنا خمس چلائے سوائے میراث سے. یہ میراث میں نہ بھی خمس ہے نہ سال برباد, اگر سیستانی ہے. اور باقی مراج سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کے والد خمس کیا تھا تو جو میراث ملی اس میں ابھی خمس نہیں اور سال بھر بعد بھی نہیں. لیکن باقی جتنی چیزیں, فرض کیجیے کہ غیر شیعہ نے آپ کو 5000 دی, آگاہ خمینی کے حساب آپ کو اس میں 2 خمس دینا, بچت یہ کہ توحفہ نہ ہو کسی اور وجہ سے, آپ نے چیز خریدی یا بیچی, آپ نے اپنی موٹر سائیکل بیچی کسی کے ہاتھ اور اس نے آپ کو 20000 دیے, لیکن وہ 20000 دیے جو آپ کو پتا ہے کہ اس کے پاس سال بھر رہے. آگاہ کوئی فرماتے کہ مہاراج یہ خمس امام نے معاف کیا اس کا والا ابھی نہیں دے رہا, لیکن یہ 20000 جب آپ کے پاس سال بھر رہے تو آپ کے ہو گئے, اب تو اس کا خمس دینا. لیکن آگاہ خمینی کے نزدیک اس کا ڈبل خمس دینا, جس دن آپ کو ملا اس دن بھی آپ خمس دیں گے کیونکہ اصلی آدمی نے نہیں دیا, لیکن یہ خمس آپ اس کے لیے دیں اس کی طرف. جب آپ نے 20000 کا خمس نکال دیا اور آپ کے پاس 16000 بچے اور ایک سال بینک میں پڑے ہیں تو مزید اس کا خمس دینا اور یہ آپ دیں گے اپنا والا خمس, تو ڈبل ڈبل خمس آ جاتا. وہ جو اصل مسئلہ یہ, یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ توسیع میں یہ مسئلہ پڑ گیا کہ کافر اور غیر شیعہ کے مال میں خمس نہیں. لوگ یہ سمجھتے کہ کبھی بھی نہیں, یہ ہمارے پاس سال بھر رہا کبھی نہیں, نہیں یہ مسئلہ تھا جس دن ملا. یعنی حیرت سے لوگ پوچھتے کہ جس دن ملا ابھی ہمارے پاس 1 گھنٹہ تھا, یا اس میں بھی خمس کا مسئلہ آ سکتا ہے؟ یہ آ سکتا. اور مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ پہلے مثال دے کے سمجھایا کہ اگر کسی نے نجس گلاس آپ کو دیا آپ اس میں پانی نہیں پی سکتے جب تک کہ پہلے خود پاک نہ کرو. آپ نے میرے گھر میں نجس نہیں ہوا, کھلا کے گھر میں نجس ہوا, پھر بھی تمہیں پاک کرنا ہے اگر اسے استعمال کرنا, اور پھر آپ کے گھر میں آ کے پانی آپ نے پیا پھر نجس ہو گیا, اب پاک کرنا اپنی وجہ سے. آگر خمینی کے نزدیک یہی مسئلہ شیعہ سے ملنے والے حرام مال کا, حرام سے مطلب جس میں خمسہ نکلا, کہ پہلے اسے پاک کرو کہ اس نے گھٹا کر کے بھیجا, ایک سال رہے تو پھر اس لیے پاک کرو کہ تم سے یہ واجب ہو. اور یہی جواب کہ جب کافر کا اور دوسروں کا مال ہمارے پاس سال بھر رہا تو سال بھر کے بعد اسے کافر کا مال نہیں کہیں, الا یہ کہ آدمی اپنے آپ کو کافر ڈکلیئر کر رہا ہوں, ورنہ یہ ہمارا مال ہو گیا ایک سال بعد, اب تو اس پر ہمارے خمس کا مسئلہ ہے. یہی جواب ان برادر ایمانی کا
جو اس مجمع میں موجود ہے، اور اس توقع پر کہ آج ان کو ان کے سوال کا جواب ملتا، لیکن جواب نہیں آ سکا، آئندہ اتوار کو آئے گا، لیکن جواب اس کا یہ کہ جب ویسے آپ سنی لیجیے تو مذاق کر دیں کہ سید کو ہم نے خمس دیا، دینے گئے تھے اس کے گھر دے دیا، وہ خوش ہو گئے کہ یاتری میرے پاس لے کے یار بیٹھ لیجیے بٹھا دیجیے، اسی میں سے کسٹمروں نے کہا بچے کو دوڑا دیا کچی لے کے آ جاؤ اور گرمی بہت ہے ان کو ذرا کچی ملا، وہ ہمارے ہی پیسے تھے جو ہمارے ہی نوٹ تھے جو سہنے سادات ہیں، اسی میں سے ایک نوٹ پھینکا اور کہا کہ جاؤ کچی لے کے آ جاؤ، کیا ہم یہ پی سکتے کہ نہیں پی سکتے، جو 100% سہنے سادات تھے اور ہم سید نہیں. جواب اس کا تھا کہ ایسے ہی آپ نے سید کے ہاتھ میں خود دیا، یہ خود اترا ہی اب یہ سہنے سادات رہا ہی نہیں، اب یہ اس کا پیسہ بن، اس کا پیسہ اس کی مرضی، اس پہ چاہے خرچ کر دے، جیسے اگر وہ نوکری کرتا ہو تنخواہ لاتا تو آپ اس کی پیسے پی لیتے، ایک لمحے کے لیے دل میں خیال نہ آتا کہ یہ سادات کا پیسہ ہم کیسے لے رہے، پہلے لوگ احترام کرتے تھے اب تو سادات کو بھی برابر سے لوٹتے کیونکہ وہ بھی لوٹتے، اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے تنخواہ کا پیسہ تھا ویسے ہی سہم سادات اس کے ہاتھ میں جا کے اس کا جواب آ گئے، لیکن اگر وضاحت ہے تو خمس کے بارے میں تین تو بڑے اہم مسئلے وہ آج مجھے بیان کرنا تھے، لے گئے تقریب کچھ لمبی ہو گئی گھر کے مسائل شاید وہی 45 منٹ کے مسائل میں میں نے کمی نہیں کی ہے، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ آئندہ اتوار یہ موضوع کو سمیٹ کر اس طرح مکمل کیا جائے گا کہ جو باتیں کچھ آج آپ کو عجیب لگی ہو اس کا بھی حل آ جائے کہ وہ کیا چیز ذہن میں رکھ کے کہیں جا رہی ہے. آج کا درد اقتدار کو بہت بہت ساری روحیں میرا انتظار کر رہی ہیں اور ناراضگی کا مسئلہ ہے آج، اس لیے آج میں روزانہ انسانوں کی خاطر اجازت چاہتا تھا ہر درد میں، آج روحوں کی خاطر اب آئندہ بھی درد ایک ہی درد، سوال و جواب کا سیشن انشاءاللہ 15 فروری سے ہوگا، ہو سکتا ہے کچھ لوگ آئندہ اتوار کو نہ آ پائیں تو آئندہ اتوار کے بعد ہمارے درد میں کیمپ آ رہا، اور 15 فروری انشاءاللہ 1998 اتوار کا دن سلسلہ درد دوبارہ شروع ہوگا جو تقریباً دلت کے اوائل بلکہ شاید ایام اعظم تک جاری رہے، یہ اعلان ضروری تھا تاکہ جو آئندہ نہ آئے تو پھر تو 15 فروری تک ہمارا آپ کا رابطہ نہیں، زندگی دی خدا نے واپسی ممکن ہو سکی تو پھر انشاءاللہ یہاں بھی گفتگو ہوگی، آج جاتے جاتے یہاں کے دستور کے مطابق ضرور بھیجتے جائیے محمد والے محمد.